الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وقال تعالى في مقام اخر فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق وقال تعالى في مقام اخر قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق الذبح ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے اس بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. حضرات گرامی قدر، آج کی تاریخ 6 شعبان 1422 ہجری مطابق 22 اکتوبر 2001 عیسوی کو مکتب تجلیات ثنائیہ جنیدہ کے زیر اہتمام شہر ریاض میں جو یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے حقیقت بریلویت. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس اہم موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی تیسری راہ اختیار کریں، کوئی دوسری راہ اس کے بیچ میں بنائیں. اولئک ہم الکافرون حقا، اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر کے اور بعض کتابوں کو مان کر بعض آیتوں کو جھٹلا کر کوئی دوسری راہ بنانے والے وہی کافر ہیں اور حقیقی طور پر کافر ہیں، اور ایسے یہ وہ کافر ہیں جن کے لیے ہم نے بڑا ہی ذلت اور رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا. سورہ نساء آیت نمبر 150-151. دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کی ہے، جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم ایمان لے آؤ اس طرح سے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اپنے نبی پر جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، دنیا کے لوگ اگر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو دنیا کے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، دنیا کے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس بات سے منہ موڑے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہی لوگ اختلاف میں ہیں، وہی لوگ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہیں، انہی لوگوں کے اندر عداوت اور بغض اور دشمنیاں. تیسری آیت کریمہ سورہ کہف آیت نمبر 103 کی ہے، جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ کر دوں, بات نہ بتلا دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے اور کھاٹے میں ہیں اور جن کی کوششیں ضائع اور برباد ہو گئی ہیں دنیا کی زندگی میں, حالانکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں, بہت اچھی راہ پر ہیں, بہت اچھے طریقے پر ہیں, بہت اچھا اچھا عمل کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں. دنیا کی زندگی میں جو بھی کوششیں اور جو بھی جد و جہد ہیں وہ تمام کی تمام بیکار ہیں. اولئک الذین کفروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے, ولقائے اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد فرما دے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, اور قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی مقرر نہیں کیا جائے گا, یعنی بلا حساب و کتاب یہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, قرآن کریم کی یہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے, جس میں بنیادی طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہی مکمل ترین صراط مستقیم ہے. اس میں سے بات کو چھوڑنا, بات کا انکار کرنا, یہ کفر کی راہوں کو اختیار کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان اور عقیدہ تھا, یعنی ہمیں اسی دور کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں. اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں لوگوں کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ابو بکر کا, عمر کا, عثمان کا, طلحہ, زبیر کا, خدیجہ, فاطمہ اور اسماء اور عائشہ کا ایمان اور عقیدہ تھا, اسی طرح تمہارے ایمان اور عقیدے ہیں ہونے چاہیے. اگر اس طرح ہوں گے تو تم صحیح راہوں پر ہو, اگر اس طرح نہیں ہوں گے تو تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے. تمہارے درمیان کیا پیدا ہوں گے؟ اختلافات پیدا. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہوں کو ہم چھوڑیں گے تو انشقاق اور اضطراب کے ہم شکار ہوں گے, ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے. لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی راہوں پر رہیں گے تو ہمارے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتے, یہ بات اچھی ہے. اور تیسری آیت کریمہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کتنے بھولے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ جہاں ان کے اعمال کی نہ کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بہت اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں, جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو تب تک ان اعمال کی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ویلو اللہ عز و جل کی نہ ہوتا. حضرات, مسلسل 3 ہفتوں سے میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور شہر ریاض میں یہ جو علمی دورہ چل رہا ہے, بھائی صاحب میں نے کہا بچوں کو آپ باہر لے جائیں, پلیز یہ دروازہ بند کر دیں, یہاں نہ لائیں اور آپ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ, لے جائیں ان کو. قاری صاحب ذرا ان بچوں کو آپ ذرا سا سنبھال کے باہر کریں, نہیں تو پھر آئندہ بند کر دیں آنا ان لوگوں. مسلسل 3 ہفتے سے ہم آپ کے درمیان ہیں اور یہ جو علمی دورہ شہر ریاض میں منعقد ہوا ہے مختلف گوشوں میں ہو رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے نہایت ہی کامیاب اور نہایت ہی سب کو احتشام کے ساتھ, اور اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ہم 3rd ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں. ہم نے جس وقت یہ پروگرام ترتیب دیا تھا کوئی آج سے 3-4 ماہ پہلے, تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا, نہ ہمارے وہم و گمان میں تھا کہ عالم اسلام مسلمانوں پر اچانک ظلم و بربریت کی یہ گھٹائیں چھا جائیں گی اور خون مسلم کو بے تحاشا اس طرح ارہاب یا دہشت گردی کے نام پر بہایا جائے گا. مگر بڑے افسوس کے ساتھ اور کرب و علم کے ساتھ ہم آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز متعین ہو چکی ہے اور ان باتوں کا اعلان ہو چکا ہے, اور اللہ ہماری اور آپ کی سب کی نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اور بنیادی طور پر یہ ایک بات یہ بھی بتلانا میں مناسب سمجھوں گا کہ ان حقائق سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے, ان حقائق سے پردہ اٹھانے کا مقصد کسی جماعت یا کسی گروہ یا کسی پارٹی کا مذاق یا اس کا تمسخر اڑانا نہیں, نہ اس کی تحقیر اور اس کی تدلیل کرنا مقصود ہے، بلکہ مقصود اور مطلوب صرف یہ ہے، اور اس میں تین قسم کے لوگ ہمارے مخاطبین ہیں. اولاً اس امت کے علماء جو اپنے آپ کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وارثین دین انبیاء ہیں، دین نبی ہیں، ہم وارث ہیں علوم نبوت سے، ہم علوم نبوت کے چراغ ہیں جنہوں نے اپنے سروں پر عالمیت کا تاج پہنا ہوا ہے، مشیخیت کا امامہ باندھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو وہ عالم ہمارے درمیان گردانتے ہیں اور کہلے اور کہلواتے ہیں. سب سے پہلے مخاطبین ہمارے وہ علماء ہیں، کسی بھی جماعت، کسی بھی لیڈر، کسی بھی پارٹی کے علماء حضرات اپنے آپ کو دین نبوت کے وارث کہلانے والے لوگوں، آج وقت ہمیں اور تمہیں یہ آواز دیتا ہے کہ اب اختلافات کی بیج نہ بوئی جائیں، اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشتراکات کی خلیج نہ قائم کی جائے، نہ ہی ان کے درمیان درار پیدا کی جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر نیک نیتی کے ساتھ تمام علماء سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے سارے اختلافات کو ختم کر کے گلے لگ جائیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. اور امت کو کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں؟ میرا یہ بھی مطالبہ ہے، اس طرح نہیں کہ تم اپنی پارٹی میں رہو وہ اپنی پارٹی میں رہے، وہ اپنی جماعت میں رہے وہ اپنی جماعت میں رہے، نہیں، اس طرح سے کہ آؤ ہم جس طرح یہاں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے بیٹھتے ہیں، ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے یہ ہوں کہ اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ایک جگہ ہو، یہ نہیں کہ کسی سیاسی مصلحتوں کی بنا پر ایک پلیٹ فارم پہ تو جمع ہو گئے لیکن جب اپنے اپنے دھڑوں میں پہنچے تو ایک دوسرے کے اوپر لان اور تان اور سب و شک اور گالی اور گلوج برسانا شروع کریں اور ایک دوسرے امت مسلمہ میں نفاق اور امت مسلمہ میں تفرقوں کے بیج بونا شروع کریں. ایسے اتحاد کبھی بھی پائیدار ہو سکتے نہیں ہو سکتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ حکومت نہیں کی تھی بلکہ دلوں پر حکومت کی تھی. سب سے پہلے انہوں نے دلوں کو پاک و صاف کیا تھا، دلوں کے بغض و حسد نکالے تھے، دلوں کپٹ نکالے تھے، اور اس قدر ان کے دل پاک اور صاف تھے، اس قدر ان کے دماغ پاک و صاف تھے کہ اگر کسی مسلمان بھائی پہ انہوں نے سلام کیا اور انہیں سلام کا جواب نہ ملا تو دوڑتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کسی کام میں مشغول تھے، حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا، دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا اللہ کے نبی میں نے عمر کو سلام کیا ہے لیکن شاید میرے تعلق سے ان کے دل میں کوئی بات ہے، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کون گزرا ہے اور کس نے سلام کیا. یہ تھے ان کے دل، لیکن آج سلام نہیں، آج تو مصافحہ کرنے پر ساتھ ساتھ پانیوں سے ہاتھ دھونے کے فتوے دیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی کی مجلسوں میں بیٹھنے کے خلاف باقاعدے پوسٹر نکالے جاتے ہیں، اخبارات میں باقاعدے مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ اختلافات کے بیج ہوئے جاتے ہیں. دکھ ہے اور افسوس ہے ایسے مولویوں پر، اللہ انہیں ہدایت نہ فرمائے یا تو انہیں نیت تو نابود فرمائے. بولو آمین. یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے بجائے اپنی منمانی اپنی طبیعتوں کے مطابق امت کو گمراہ کرا. دوسرے مخاطبین یہ علماء پہلے ہیں کہ ہم ان سے درخواست کریں گے، التجا کریں گے، فریاد کریں گے کہ مولویوں، اے علماء حضرات، اللہ کے لیے تمہیں اللہ کا واسطہ، آؤ اگر تمہارے درمیان کوئی شک یا شبہ یا وہم ہے اور رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھتے ہیں، آؤ کون سا دنیا کا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا ہے. آج باطل پرستوں نے اپنے تمام دشمنیوں کو بھلا کر وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکے، کنکر پتھر شنکر پھنکر سارے مل چکے ہیں اور یہود و نصارہ سارے جمع ہو چکے ہیں، لیکن جس نبی نے تمہیں ایک قبلہ دیا، ایک جس اللہ نے تمہیں ایک قبلہ دیا، جس نبی نے تمہیں اتحاد دعوت دی، ایک رسول بھیجا جس اللہ نے، ایک قرآن دیا، کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ بتاؤ، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ سب چیز ایک تک موجود ہے جو ہمیں دعوت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولوی نہیں چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کے عوام ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, یہ جمع ہو, یہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ان کا مقابلہ کریں. یہ مولوی چاہتا ہے کہ اس طرح ان کو توڑو, ان کے درمیان اختلاف پیدا رکھو, ان کو پھوٹ ڈالو, ان کے درمیان حکومت کرو. انگریزوں کی پالیسی, یہ مولوی تھی, امت محمدیہ کے اوپر آزما رہا ہے, ان کے اندر پھوٹ پیدا کر کے اپنی اپنی گدیاں, اپنے اپنے دارالعلوم, اپنے اپنے مدرسے, اپنی اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجدیں سلامت رکھی جائیں, ہمارے پیٹ بھریں گے, ہماری جیلیں بھریں گی اور اس طرح سے ہم ان کے درمیان زندہ رہیں گے. ہے کہ نہیں؟ آخر سعودی عربیہ بھی دنیا کے اندر ایک ملک ہے کہ نہیں ملک؟ یہاں بھی علماء رہتے کہ نہیں رہتے؟ یہاں بھی مشائخ رہتے کہ نہیں رہتے؟ ہمارے یہاں کے ٹوٹ پجیے مولوی جنہیں چند حدیثوں کا بھی پتہ نہیں, اگر ان سے کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ کچھ چند حدیثیں بتا دو, رب ذوالجلال کی قسم ہے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. تو بڑے بڑے علامہ بنتے ہیں, بڑے بڑے القابوں کے انہوں نے میڈل سجائے ہوئے ہیں کہ جناب علی قطب العالم مشاعت پتہ نہیں کیا کیا, جب ناظر فلانی ٹھکانی اور پورا مفکر ملت, قاضی ملت, ٹھکانے ملت, فلانے ملت, ان سے کہو چند حدیثیں ماں سرد کے سنا دیں, زمین کے دانتوں کو پسینے آئیں گے تعلیموں سے. اور ایک مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی ہزاروں ہزاروں علماء موجود ہیں, مشائخ موجود ہیں, لیکن یہاں برسوں سے ہم بھی رہتے ہیں, آپ بھی رہتے ہو, ذرا کوئی ایک اختلاف بتلا دو کہ آپس کے ان علماء میں بھی کوئی اختلاف ہو, بتلاؤ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے, ہمارا مولوی کہتا ہے, ہمارا مولوی کہتا ہے کہ وہ لوگ ایک مذہب کے ماننے والے. ارے ظالموں, تم لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہوا بدتمیزوں, تم نے امت کو برباد کیا ہوا ہے. یہاں کوئی مذہبی مذہبہ نہیں چلتا ہے, یہاں جو مذہب چلتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب چلتا ہے. رب کا قرآن ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ کا قرآن ہوتا ہے. یہ اندھے ایون الندھے غلام ابن السلام جنہوں نے ہمارے ہندوستان کے اندر, ہمارے پاکستان کے اندر, ہمارے بنگلہ دیش کے اندر, ہمارے افغانستان کے اندر, ہمارے اردو بولنے والے جو ممالک ہیں جو ہماری زبانیں سمجھتے ہیں, یہی نہیں بلکہ افریقہ کے صحراؤں میں بھی جہاں کتاب و سنت کی بالا دستی تھی, انہی مولویوں نے, بر صغیر کے انہی ظالموں نے ان دھرتیوں کو بھی جا کے ناپاک کیا ہے. یورپ کے اندر میں خود, ہم نے خود یورپ کے اندر ایسے ایسے مدار دیکھ کر کے آئے ہیں, اللہ کی قسم وہاں بھی جا کر کے قبر پرستی وہاں بھی کرنا شروع کیا ان مردوں نے. اللہ میں روزانہ اخبار پڑھتا تھا برمنگھم کے اندر, ہم نے دیکھے اخبارات کے اندر ایسی ایسی گندی باتیں, ایسے ایسے جادو, ایسے ایسے ٹونے, ایسی ایسی چیزیں علامہ حفیظ, انہیں مولویوں نے رب کعبہ کی قسم ہے, جو ہندوستان سے گئے, جو پاکستان سے گئے, جو بنگلہ دیش سے گئے, کیا ہے یہ طوفان بدتمیزی کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس لیے ان مولویوں کو سدھارنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ تمہاری ضرورت ہے. تمہاری کیسی ضرورت ہے؟ تمہاری ضرورت یہ ہے کہ پہلے تم سمجھو, اس کے بعد ان ملاؤں کو پکڑ کر جمع کرو. اور صرف ایک مطالبہ, مولوی یہ بتا کہ اگر ہم ابو بکر کی طرح ایمان لے آئیں, ابو بکر جتنا کرتے تھے اس سے نہ کم کریں نہ اس سے زیادہ کریں, وہ جنت میں جائیں گے کہ ایک مطالبہ. عمر جتنا کرتے تھے اس سے کم کریں نہ اس سے زیادہ کریں, بول جنت میں جائیں گے کہ طلحہ اور زبیر جتنا کرتے تھے اگر اس سے نہ کم کریں نہ اس سے زیادہ کریں, بول جنت میں جائیں گے. مولوی سے پوچھو, مولوی سے مطالبہ کرو. اور اگر آئی بائیں کی بات کریں تو پھر رفتہ مارو, پھر اس کو ٹھوکر مار دو, تو جھوٹا ہے, تو باطل ہے, تو شیطان پرست ہے, یا تو بھولا ہوا ہے اپنے شیخوں کی پجاری ہے, ان کے پیچھے اتخذوا احبارہم اور احبارہم ارباب من دون اللہ کی فہرست میں تو ہے, جنہوں نے اپنے پادریوں کو, اپنے مولویوں کو اپنا رب بنایا. تو مشرک ہے, سیدھی سی بات. اس طرح کا جب تک صورت, اس طرح کی صورت اور اس طرح کا جب تک جذبہ آپ کے سینوں میں پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی, ہاں وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, میں ہی کیوں نہ ہوں, اگر میں بھی ایسی کوئی بات بولتا ہوں جو رب کے قرآن سے, نبی کے حدیث سے, نبی کے فرمان کے خلاف ہے, یہ قربان تمہارا حافظ ہے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تم پکڑ سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو تمہارے اس بات کی دلیل کیا ہے. دلیل مانگنے کا حق امت کو موجود ہے, کیونکہ یہ برہان, یہ دلیل قیامت تک موجود ہے ان شاء اللہ, یہ فنا نہیں ہو سکتی. اس لیے مسلمانوں, جس طرح ہم سے تم سوال و جواب کرتے ہو اور ہم تمہیں یہ جراتے مستانہ دے رہے ہیں, فکر دے رہے ہیں, اسی طرح ان ملاؤں سے نہ ڈرو, یہ ملاؤں سے نہ ڈرو, یہ کسی بھی رنگ اور کسی بھی بھید اور کسی بھی تخوے طہارت کے اندر ایسے آنکھوں کو بند کر کے, بڑے آنکھوں کو بند کر کے
بھی لے کے بڑے بھولے بھالے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ شیطان ہے, شیطان. اگر غلط ہیں یہ تو یہ شیطان ہے, باطل پرست ہیں. ان سے خوف زدہ نہ ہو کہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. بال ضرور نہیں, یہ پکار عیار جھوٹے لوگ. ایک مطالبہ ان مولویوں سے, اور دوسرا مطالبہ ان طلبا سے ہے جو مدارس اور دارالعلوم پڑھتے ہیں. اے طلبا, اے علوم نبوت کے سیکھنے والوں, تم بھی اپنے ضمیر کو, اپنے دماغ کو ان کے ہاتھوں کے بھی نہ رکھو, بلکہ تم وارثین علوم نبوت بننے والے ہو. تمہارے اندر تحقیق اور بحث کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تم بھی پڑھو اور تم بھی تحقیق کرو اور قرآن و سنت سے جا کر کے ڈائریکٹ علم حاصل کرو. وہ قرآن وہ سنت جس طرح صلاح اطلاف نے ہمیں سمجھایا ہے, صحابہ نے ہمیں درس کیا, تعلیم دیا ہے. ورنہ ان مفتیوں کی جوتا خوریوں اور ان کے جوتا اٹھاتے اٹھاتے, ان کی چٹیاں, ان کی بنیانیں دھلتے دھلتے تم ایسے ہی لکیر کے فقیر رہ جاؤ گے. نہ تمہیں پتا ہوگا علم کا, نہ تمہیں پتا ہوگا قرآن کا, نہ حدیث کا. چند نیاز اور روزے اور چند نماز کے یا تقریریں وقریریں تم سیکھ لو گے, یا فاتحہ اٹھا کرنے کے ڈھنگ اور سلیقے تم کو آ جائیں گے, یا چلا چپاٹی کرنے کے کچھ طریقے جا جا کر کے وہ امت کے اندر تھوڑے بہت تم کر لو گے. ورنہ امت کی امامت اور قیادت تم نہیں کر سکتے ہو. نہ تمہارے اندر یہ جرتیں آئیں گی, نہ یہ ہمتیں ہے کہ نہیں ہے یہ. اور تیسرا مطالبہ ہمارا اس عوام سے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, جس کے بارے میں بلا کسی اس کے تبصرہ کروں گا, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی, تم کوئی پارٹی نہیں ہو, تم ایک امت ہو. مولوی پارٹی بناتا ہے, اس کو جانے تو جہنم ہے, لیکن اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں, تم ہمارے نبی کی امت ہو کہ نہیں ہو, بولو. ہمارے نبی کی امت ہو تم, اور تم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے, تمہیں نبی دیا ہے, تمہیں شعور دیا ہے. اس لیے تم اپنے عقل و خرد کو کس طرح دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہو, اسی طرح ان جھوٹوں میں سچوں کو ڈھونڈنے کا شعور بھی اپنے اندر پیدا کرو. جس طرح مارکیٹوں میں جا کر تم ڈپلیکیٹ مالوں کو اور اصلی مالوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو, جدوجہد کرتے ہو کہ ہمارے گھر جو مال پہنچے وہ صحیح مال پہنچے, اسی طرح سے تم اس دین کو ان مکاروں میں, ان جھوٹوں میں جو آج ہمارے ملکوں کے اندر اجنبی بن چکا ہے, سچے لوگوں کو ڈھونڈو. کونو مع الصادقین, اور سچے لوگوں کی صحبت ہو جا کر, جھوٹوں کی نہیں, مکاروں کی نہیں. اور جس طرح کسی دکاندار کے ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے زندگی بھر تم اس کے دکان کا منہ نہیں دیکھتے ہو. ایک دفعہ وہ تمہیں دھوکہ دے, جو مال تم کو چاہیے وہ مال نہ دے, کوئی دوسرا مال دے دے, اور تمہیں بتلانے والا بتلا دے یہ مال تم کو غلط دیا ہے, دھوکہ. آئندہ جاؤ جو اس کے پاس, اس کو دکان دے کے کترا جاؤ. دنیا میں اس نے ایک جھوٹ بولا ہے, تم زندگی بھر اس کا بائی کاٹ کرتے ہو. اور مولویوں کے ہزاروں سینکڑوں جھوٹ ان کی کتابوں میں کھول کھول کر کے ہم تمہیں بتلا رہے, دکھلا رہے. ان کی بدبختیاں, ان کی بدتمیزیاں, ان کی گندگیاں, ان کی بدعقیدگیاں, ان کے حفاظ, ان کے بکواس, ان کے خرافات, ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, ہزاروں سینکڑوں دکھا رہے, پھر بھی تمہارے کانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ تم ان سے بائی پاس کرو. بولو, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تمہیں زیادہ عظیم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا یہ لایا ہوا دین تمہاری نظروں میں دنیا سے بھی زیادہ دلیل ہے, اس لیے تم ان کا بائیکاٹ کرتے ہو. اس لیے بائیکاٹ کرو, بولو کرو گے کیوں؟ بائیکاٹ کرو ایسے مولویوں کا, بائیکاٹ کرو ایسے دارالعلوموں کا, بائیکاٹ کرو ایسے مفتیوں کا جو تمہیں ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں. اور ہوش کھلا ہونا, ورنہ یاد رکھو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اللہ کی قسم, تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی, نہ کوئی مدار شریف بچا سکتا ہے, اور نہ کوئی خانقاہ شریف بچا سکتا ہے, نہ کوئی دلی بچا سکتا ہے, نہ کوئی دلی بچا سکتا ہے, نہ کوئی پلا, نہ چلا, نہ مدار, نہ مولوی, کوئی نہیں. تمہارا بچانے والا عرش پر مستوی ہے. استعینوا باللہ, اس سے مدد طلب کرو گے, اس کو آواز دو گے, اس کو دل سے پکارو گے, اس سے صدا مانگو گے, اس کے دربار میں رو گے, اس کے دربار میں گڑگڑاؤ گے, عرش سے ملائکہ اور فرشتوں کی فوج تمہارے مدد کے لیے. یہ زمین کے مردے, یہ سکہ بند درباری ملانے, یہ اتحاد کے نعرے لگانے والے چور بدماش جو امت محمدیہ کی ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہے, انہوں نے بزرگوں کے مدفنوں پر تجارت گاہیں لگوائی ہوئی ہیں عرص اور عقیدت اور محبت کے نام پر, یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تم اسی طرح سے ختم ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم, ان کا بائیکاٹ کرو, ان کا بائیکاٹ کرو, ان کو ان کے بھوکے پانی بند کرو, ان کو ناشتہ پانی مت دو, ان کو نظرانے مت دو, ان سے نیاز فاتح دانت مار دو. نیاز فاتح اللہ عزوجل, یہ کچھ نہیں, یہ سب گورکھ دھندے کھانے پینے کے مہنتوں پنڈتوں سے لے لے کر کے ان ظالموں نے اسلام کے اندر رائج کیے ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس ملے سے پوچھو لا کوئی دلیل قرآن سے آسونی ہے یا من کتاب اللہ او من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لاؤ کوئی چیز جو کلام اللہ میں موجود ہو, لاؤ کوئی چیز جو رسول اللہ کے فرمان میں موجود ہو. اور کچی گولیاں نہ لانا, بنے بنائے گڑھے گڑھائے حدیث کا نام لے لے کر کے گڑی گڑھائی چیزیں نہ لانا. ہمارے پاس وہ چھلنی موجود ہے جس میں ہم صحیح دانوں کو اور کنکروں کو الگ کر دیتے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے ورجنل صحیح مال لانے کی کوشش کرنا جو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سدہ ہو, لگی ہوئی ہو, ڈپلیکیٹ مہر نہیں چلے گی. الحمدللہ وہ سکے موجود ہیں اور قیامت تک وہ چیزیں موجود. کیوں؟ یہ دین جیسا آیا ہے ویسا ہی پلٹ کر اللہ کے پاس جائے گا اور اس دنیا کے اندر موجود رہے گا. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج تم ان کی وکالتیں کرنا بند کر دو, ان کی طرف سے گواہیاں دینا بند کر دو. بلکہ ہر مولوی ہمارا مولوی ہے. ہر مولوی جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے وہ ہمارا مولوی ہے. بس اس سے مطالبہ صرف ایک بات کا ہے, اور مطالبہ یہ ہے کہ مولوی مجھے وہ راہ بتلا جو مدینے والے سے ملاتی ہو, جو مدینے والے سے ہم کو ملاتی ہو, جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہو. وہ راہ نہ بتلا جو کوفہ, بصرہ, سہارنپور اور دیوبند اور اریلی اور بریلی اور نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہو. ہمیں ایسے راہوں کی ضرورت. بولو, ہمارا اگر تم مدینے والی راہ بتلاتے ہو ہمارے سراسوں پہ ہو, اور اگر تم نے مدینے والے کی راہ کے سوا کوئی دوسرا ملک دوسرے کی راہ بتائی تو جوتے کی نوک پر بولو اس طرح, جوتے کی نوک پر تیرا علم کباڑا ہے, تو فسفسا ہے, تو جاہل ہے, تو گھمار ہے. تیرے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. تو بالکل بنا بنایا ڈپلیکیٹ ہے, تیرے پاس کچھ بھی نہیں. میں اس کے دامن میں آؤں, بات آ رہی سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح سے ہمتیں پیدا کرو, جرتیں پیدا کرو, اور کہو پلٹو قرآن کی طرف, پلٹو, اور اپنے بزرگوں کو بھی اسی قرآن کی طرف پلٹنے کی دعوت دو, اور کہو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اور اس کلمے کی طرف, اور اس کلمے توحید کی طرف. ہم آمین کی بات بعد میں کریں گے, سینے پہ نیت باندھنا ہے کہ کمر پہ باندھنا ہے بعد میں کریں گے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے بعد میں فیصلہ کریں گے, رکو جاتے وقت آتے وقت رفے دیر کب کرنی بعد میں کریں گے, تشہد میں کیسے بیٹھنا یہ بعد میں کریں گے, یہ سب فیصلے بعد میں کریں گے. اس میں اختلاف ہے نا, چھوڑو اس کو, اس کو ایک طرف رکھو. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, آؤ اس کلمہ توحید کی طرف جو ہم میں تم میں متفق ہے. بولو, ہم میں تم میں کیا ہے؟ متفق ہے, مسئلہ ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف. اختلاف کرو گے کافر. کیوں؟ قرآن سے اختلاف کرو, نبی کی حدیث سے اختلاف کرو. اس کلمے کی طرف جو ہم میں تم میں تمہارے درمیان متفق کلمہ ہے, ایک ہے, برابر ہے, تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں, اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا, اللہ کے سوا نہ کسی نبی کو, نہ کسی رسول کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی بت کو, نہ کسی پیڑ کو, نہ کسی پودے کو, نہ کسی پیر کو, نہ کسی پلنگ کو, نہ کسی مجذوب کو, نہ کسی تاثیے کو, نہ کسی چبوترے کو, نہ کسی اندھیرے کو, نہ کسی اجالے کو, نہ کسی صفت سفید کو, نہ کسی سیاہ کو. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا ہم کسی کو نہ پکارے, اللہ کے سوا ہم کسی کو مشکل کشا, اللہ کے سوا ہم کسی کو حاجت روا, اللہ کے سوا کسی کو غیب دا, اللہ کے سوا کسی کو تصرف کرنے والا, اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا. اللہ نعبد الا اللہ, آؤ ہم ایک اللہ کو پکاریں. نمبر دو, ولا نشرک به شیئا, آؤ ہم یہ عہد کریں, اور یہ عہد ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ اس کے علم میں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کے صفات میں, نہ اس کے تصرفات میں, نہ اس کی قدرت میں, نہ اس کی ملکیت میں, نہ اس کے حقوق میں, نہ اس کے اپنے علم میں, نہ اس کی تصرف کسی بھی چیز میں ہم کسی بھی چیز کو شریک تو ہو گئی. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ, لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم میں بعض بعض کو رب نہ بنائے, ہم میں بعض بعض کو رب نہ بنائے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں کوئی کسی کی تقلید نہ کرے, ہم میں کوئی کسی کی تقلید, اندھی تقلید. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ مان لیں آیا الحمدللہ, اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ان کو نہ مانے اور منہ پھیر کر کے چلے جائیں, بقول صدور بھی انا مسلمون, تو کہہ دو گواہ رہنا, گواہ جاؤ جاؤ, لیکن گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مشرک نہیں, ہم مسلمان ہیں. مشرک ہاں, اس لیے میرے عزیزو اس کلمے کی طرف پلٹ پڑتا ہے. اور آج کے اس موضوع کی تشریح کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے یاروں کو سمجھائیں, اپنے بھائیوں کو سمجھائیں, اور اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھیں جو حقیقت کسی کے اوپر واضح ہے, کسی کے اوپر واضح نہیں ہے. اندازے بیاں کرچے بہت شوق نہیں ہے, شاید ہی اتر جائے تیرے دل میں میری بات, اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. ارے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اور میرے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں, باطل کا پردہ فاش کرنا, باطل کو بے نقاب کرنا, جھوٹ کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرنا, اور حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا, اور اسی طرح سے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا, یہ اسلام کے اہم فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے, اور اسلامی جہاد کا یہ بھی ایک حصہ رہا ہے. چنانچہ ہمارے اسلاف کی یہی تاریخ رہی ہے کہ جہاں پر انہوں نے شمشیر و سنان سے باطل قوتوں کا مقابلہ کیا ہے اور انہیں ناکوں چنے چبوایا ہے, وہیں پر اپنے زبان اور قلم کی انتھیوں سے بھی دشمنان اسلام کو موت کے گھاٹ مارا ہے اور انہیں سر جھکانے کے اوپر مجبور کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حق گروہ اور حق جماعت کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذرهم حتى يأتي امر الله, کہ قیامت کی صبح تک میری امت کے اندر ایک جماعت باقی رہے گی جو حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی. انہیں کسی کی زیادتی کوئی نقصان پہنچا سکتی, ہاں دنیا لان تان کرے گی, لیکن ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا نہیں, پہنچ سکتا ہے. حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا, یعنی قیامت آ جائے گی. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں میاں اگر کچھ غلطیاں ہمارے میں ہیں تو فلانے میں بھی ہیں, ان میں بھی ہیں, ان جماعتوں میں بھی ہیں, ان میں بھی ہیں, ساری جماعتوں میں غلطیاں اور خامیاں ہیں, اس لیے جو پکڑے ہو پکڑے رہو, سب اپنے اپنی طرف بلا دیں. یہ ذہنیت, یہ نظریہ, یہ سوچ شیطانی سوچ ہے, شیطانی نظریہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ڈائنامٹ کرنا ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کو جھٹلانا ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی. لوگ اس کی مخالفتیں کریں گے, لیکن اس کی مخالفت کر کے کوئی اسے نقصان پہنچا سکتے, ہاں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ حق کہاں ہے, کس کے پاس ہے, تو وہ آپ کا فریضہ ہے. آپ ڈھونڈیں کہ حق کس کے پاس ہے, جس کے پاس رب کا قرآن ہو اور محمد الرسول اللہ, بس اس کے سوا اور تیسری اس کی جھولی میں نہ, وہی لوگ حق پر ہیں انشاءاللہ تعالی, جو تمسک بالکتاب و سنہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور آج ہم سب لوگ جس حقیقت بریلویت کو سننے کے لیے یا جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, در حقیقت وہ بھی انہی باطل قوتوں اور سازشوں کا بنی ہوئی ایک اعلی کار بنی ہوئی جماعتوں میں سے ایک جماعت, کئی جماعتیں ہیں جو دشمنوں کا اعلی کار بنی ہوئی ہیں, لیکن ان جماعتوں میں سے ایک جماعت بڑی منفرد جماعت ہے, یہ بریلویت کے نام سے جو معروف ہے, جو اس کو رضا خانیت بھی کہا جاتا ہے, جس کو اب رضائی بھی کہتے ہیں, بریلویت بھی کہا جاتا ہے, بریلوی بھی کہتے ہیں, اور جو بنام اہل سنت والجماعت ہمارے ملکوں میں جانی اور پہچانی جاتی ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے اندر ایسے ایسے افکار اور خیالات موجود ہیں اور ایسے ایسے عقیدے موجود ہیں جی وہ عقیدے نہ یہودیوں کے تھے نہ نصرانیوں کے تھے. آپ کو حیرت ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ یہودی بھی وہ عقیدہ رکھتے ہوئے شرمائے گا اور نصرانی بھی وہ عقیدہ رکھتے ہوئے حیا کرے گا. وہ عقیدے اس جماعت کے اندر موجود ہیں. اور میرے عزیزو ایک اور حقیقت میں بتلاتا چلوں کہ جس تشیع یا شیعیت سے, یعنی شیعہ پارٹی, شیعہ جس شیعوں سے آپ نفرت کرتے ہیں اور شیعہ کا نام سنتے ہی آپ کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے, دماغ پھر جاتے ہیں اور آپ بدعت اٹھتے ہیں, در حقیقت وہی عقیدے, وہی افکار, وہی نظریے, وہی شبہات, وہی باتیں, وہی شہباز, وہی منمانیاں, وہی طبیعت پرستی اور وہی شخصیت پرستی جو شیعوں کے اندر موجود ہے, سیم وہی چیزیں اہل سنت کا لیبل لگا کر اس بریلویت کے اندر ڈالتا, سیم جو اپنے آپ کو سنت والجماعت کا لیبل لگا کر دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ قبر پرستی, یہ مشائخ پرستی, پیر پرستی, یہ پھر ان مشائخ کی طرف مشکل کشائی, حاجت روائی, دستگیری اور آخرت میں دامن پکڑ کر مچل جانے کا جو نظریہ ہے, بزرگوں کی برکتوں سے اخروی عذاب سے نجات پانے کی جو ضمانت کا عقیدہ ہے, اور یہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کا جو ایک عقیدہ ہے, اسی طرح سے یہ خانقاہیت, یہ بیعت, یہ تمام سب چیزیں, یہ امامت وغیرہ کے جو سلسلے ہیں, یہ سب شیعوں سے اخذ کیے گئے, یہ سب شیعوں کے عقیدے سے لی گئی چیزیں ہیں. تازیہ داری ہو یا علم ہو یا جھنڈے ہو یا پنجے ہو یا محرم کے کھچڑے ہو یا محرم کے جو ہے ڈھول اور تاشے ہو یا نوحہ اور ماتم ہو یا محرم کے دن شادی, محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا ہو یا محرم کے دن کالے کپڑے پہننے کی رسم و رواج ہو یا اسی طرح سے یہ تمام سب چیزیں, یہ سب شیعوں کا مذہب ہے. یہ سب کس کا مذہب ہے؟ یہ شیعوں کا مذہب ہے. مگر یہی سب کچھ آپ بریلویت کے اندر ڈھونڈ لیں ہر جگہ موجود ہے, بلکہ اس سے زائد چیزیں ان کے یہاں موجود ہیں. بریلویت کے اندر یہ جو میں نے بتلایا ہے یہ تو بہت کم ہے, اور یہ تمام باطل عقیدے ان کے درمیان تھکتے پھولتے اور مہکتے نظر آ رہے ہیں. اور مولوی اسے جو پتن تنے اور تندنے کرتا ہوا امت کو علم گلن جھوٹے, ابھی میں بتاؤں گا ایسے ایسے واقعات کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کرتا پھر رہا ہے, اور اسلام کو برباد کرنے اور اسلام کے روشن اور چمکدار چہرے کو مست کرنے اور اسلام کو, صحیح اسلام کو لوگوں کی نظروں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر باطل, اس کے چہرے کو بگاڑ کر کے جو سامنے جو چیز پیش کی گئی ہے امت کو, ایسا عمل کرنے میں یا یہ حرکت کرنے میں دو چیزوں کا بڑا اہم رول رہا ہے. دو پارٹیاں ایسی ہیں جن کا بہت اہم رول رہا ہے, اور آپ سنیں گے تو حیرت زدہ ہوں گے کہ وہ دونوں پارٹیاں کون کون سی ہیں. ایک پارٹی ہے شیعوں کی, ایک پارٹی ہے کس کی؟ شیعوں کی, اور دوسری پارٹی ہے شین کے بعد ہی سواد آتا ہے, شین کے بعد ہی. ہاں یہ دونوں آمر جو اگل بغل میں موجود ہے نا, شین اور سواد, یہ ایک پارٹی ہے شیعوں کی اور ایک پارٹی ہے صوفیوں کی. یہ دونوں, اور یہ دونوں کہاں سے نکلے ہیں, ان کے تین باپ, ان کے یا تین اما کہہ لو, تین باپ کہہ لو, ہے نا. ایک ہے یہودیت, اور ایک ہے نصرانیت, اور ایک ہے برہمنیت, برہمنیت جو بھارت شریف کے اندر چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ تین اس کے باپ ہیں, تین نہریں ہیں, تین چشمے ہیں جن سے شیعیت نکلی ہے اور صوفیائیت نے جنم لیا ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ برہمنیت, نصرانیت اور یہودیت کے وطن کی پیٹ کی پیداوار ہیں یہ دونوں چیزیں, صوفیائیت اور شیعیت. ان دونوں نے کیا سوچا, ان دونوں دیکھیں آج سے 125-200 سال پہلے نہ کوئی بریلویت تھا, نہ کوئی دیوبندیت تھی, نہ کوئی تبلیغیت تھی, نہ کوئی مودودیت تھی, نہ کوئی چکرالویت تھی, نہ کوئی بہائیت تھی, نہ کوئی مرزائیت تھی, کوئی ٹھیک ہے سنا گیا, لیکن یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. شیعیت تو بہت پہلے سے موجود تھی, آپ کو پتا ہے عبداللہ ابن سبا یہودی ہفتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے کہ نہیں, اور یہ خود بھی کہتے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. شیعہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اتفاقاً ایک مسئلہ آیا, میں بتاؤں, صحیح بات ہے, یہ کوئی ہنسانے والی بات نہیں ہے, لیکن بدعقلوں کو ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے. کشمیر سری نگر میں ایک زمانے میں مناظرہ ہوا تھا اہل حدیثوں کا اور شیعوں کا, اور مناظرے کا موضوع یہی تھا کہ ہم پرانے ہیں یا تم پرانے. شیعہ کہتے تھے ہم پرانے ہیں اور یہ سنی لوگ بعد میں پیدا ہوئے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, یہ شیعوں کا دعویٰ تھا, اور یہی ان کو ثابت کرنا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ شیر پنجاب کے نام سے مشہور تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری اس مناظرے کے روح رمان تھے. چنانچہ شیعہ مولوی پہلے آیا اور اس نے خوب لمبی چوڑی تقریریں کی, اور ٹائم کے اوپر مولانا ثناء اللہ امرتسری جب نہیں پہنچے تو اپنا بڑائی خوب جھاڑنے لگا. تھوڑی لیٹ میں, تھوڑی دیر میں مولانا ثناء اللہ امرتسری اسٹیج پر پہنچے اور جوتا بغل میں دبائے ہوئے اور کاغذ ایک بغل میں دبائے ہوئے اسٹیج پر آئے. اب اس نے دیکھا کہ مولانا تو جوتا سمیت جوتا بغل میں دبائے ہوئے آ رہے ہیں. اس نے کہا دیکھو دیکھو تمہارا مولوی پاگل ہو گیا ہے اور اس کو اتنی بھی خبر نہیں ہے, اس قدر بدحواس ہوا ہے ہماری تقریروں سے, یہ مناظرہ کیا کرے گا, اس کو پتہ ہی نہیں جوتا نیچے رکھنا چاہیے تو بغل میں اسٹیج پر دبا کے لے کے آ رہا ہے, ہے نا. اس کو دیکھو مولوی کو, یہ اس کو ہوش نہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا مولانا آپ کہہ چکے, کہنے لگے ہاں مائک پہ آئے. انہوں نے کہا سب میں بھائیو میں نے جوتا اس لیے بغل میں رکھا تھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہوش نہیں ہے لیکن میں بڑے ہوش و حواس میں ہوں. میں نے جوتا بغل میں اس لیے رکھا تھا کہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیعہ رہتے تھے وہ نمازیوں کے جوتے چرایا کرتے تھے, ہے نا. تو میں چونکہ اسٹیج پہ آیا ہوں میں سوچا کہیں جو ہے یہ لوگ پرانی عادت سے باز نہیں آتے, میرا ہی جوتا نہ چرا لے جائیں, اس لیے میں جوتا بغل میں لے کے آیا. شیعہ اتنا سننا تھا چھل پڑا, اس نے کہا دیکھو کتنا جھوٹ بول رہا ہے, نبی کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے جو جوتے چرا لے. کہنے لگے مولانا پھر تو مناظرہ ہی ختم ہو گیا, ہمارا تو مناظرہ اسی بات پہ تھا, پھر تو مناظرہ ہی ختم ہو گیا. آپ نے خود اقرار کر لیا کہ نبی کے زمانے میں شیعہ تھے ہی نہیں, اب ہم وہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ مناظرہ ختم ہو گیا. اس طرح سے مناظرے بھی ہوتے ہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی بڑی اچھی اچھی کتابیں نکلی ہیں جن کو اپنے پرائے سب جانتے تھے اور مانتے تھے. دو دو تین تین دن تک جن مولویوں سے مناظرے حل نہیں ہوتے تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری شیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر قادیانیت مرزائیت اور یہ جو یہ سناتن دھرمی اور ویدک اور آریہ سماجک ان کے ناکوں میں انہوں نے دم کیا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے. اتنے اور جواب اللہ تعالیٰ کیسے مدد دیتا ہے, جواب کو توڑ یوں آمنے سامنے ایسا دیتے تھے کہ وہ حیرت زدہ رہ جاتا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ایک واقعہ میں آپ کو مطلب باتیں تو بہت ہیں, ان کی زندگی کو پڑھیں آپ ذرا, ان کے حیات ثنائی کے نام پر پڑھیں آپ تو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ملکہ عطا فرمایا تھا, کیسا ملکہ عطا فرمایا تھا. آریہ سماجیوں سے جو مناظرہ ہو رہا تھا یہی سناتن دھرمی والے کہنے لگے مولانا جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کہنے لگے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں. کہنے لگے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نہ ذبح کریں تو کہنے لگے تو بکرا حرام ہے ہم نہیں کھاتے اس کے گوشت کو. کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے ہی سے بکرا حلال ہوتا ہے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے تو پھر خنزیر کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کیوں نہیں پڑھ کے کھا لیتے. دیکھیں سوال دیکھیں, خنزیر پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے بکرا کھا لیجیے. اب اگر مولانا قرآن اور سنت سے جواب دے دے تو بڑی مشکل تھی, وہ تو کہاں کہاں وہ مانتے نہیں, ہم کہتے نہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے, میرا مجید کو نہیں مانتے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ گرو جی ایک بات بتاؤ میں. کہنے لگے بولو. کہا پنڈت یہ بتاؤ کہ جب آپ یہاں وواہ ہوتا ہے شادی بیاہ ہوتا ہے کہ نہیں, تو یہ بتاؤ کہ وہ رسم جو اگنی جو آگ کے پھیرے لگاتے ہیں ساتھ, اس سے پہلے جب نکاح ہوتا ہے گٹھ بندھن ہوتا ہے تو اس وقت آپ لوگ کچھ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں پڑھتے ہیں. کہنے لگے کیا پڑھتے ہیں؟ بڑے وہ گیتا کے شلوک ہیں رامائن کے جس کو ہم پڑھ کر کے اس شادی کو مضبوط کرتے ہیں. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر وہ نہ پڑھو تو شادی نہیں ہوگی. کہنے لگے نہیں ہوگی وہ شلوک. کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اشلوک پڑھے جائیں گے تو شادی ہوگی. کہنے لگے ہاں. اور نہ پڑھے جائیں تو؟ کہنے لگے نہیں ہوگی. تو بولے تو پھر اپنی اماں اور بہن پر بھی پڑھ کے کیوں نہیں حلال کر لیتے؟ بھائی یہ شلوک ہی پڑھنے سے جب لڑکی لڑکے دونوں حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو اپنی بیٹی بہن اما پہ بھی پڑھ کے حلال کر لو. پنڈت خاموش بالکل. کہنے کا ہاتھ جوڑتا ہوں بس. مولانا ثناء اللہ امرتسری بہت چاہتے تھے, بہت چاہتے تھے اسٹیج پر. بندہ یہ عیسائی یہ کرسچن یہ یہودی ہندوستان آج سے 50-60 سال پہلے ایک عجیب و غریب تقسیم سے پہلے بڑا عجیب و غریب بڑا پیارا سما تھا, بڑا پیارا سما تھا ہندوستان جب سب ایک تھے اور ہر جگہ ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کے سناتن دھرمیوں لوگ مسلمان ہوتے تھے دعوت ہوتی تھی. یہ تو خبیث انگریزوں نے جب سے بانٹا تقسیم کیا جب سے جدھر بدھر ہم اپنے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جائے کہ ہم ان کو ڈیفنس کر رہے ہیں, یہ جائے کہ ہم افیکٹ کریں ہم اقدام کر کے ان کو دعوت دیں. آج یہ نتیجہ آ چکا ہے. یہ جب تقسیم ہوا اس میں کیا نہیں ہوا, ہم بٹ گئے دو ٹکڑوں میں ہو گئے. ارے ہمارے علمی اثاثے چلے گئے, لائبریریاں چلا دی گئی, پریس چلا دیے گئے, کیا نہیں ہوا. علماء کو قتل کیا گیا, بہت کچھ ہوا, بڑی قربانیاں دے کر کے دے دیے گئے ہیں اس پاکستان کے لیے, اس کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں گئی ہیں. المہم ہے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء تھے جو اس طرح سے. تو یہ جو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے برہمنیت نے اور ان یہودیت نے نصرانیت نے اس طرح سے ان کے بطن سے ان کے پیٹ سے یہ تمام سب چیزیں نکلی ہیں اور ان سے یہ تمام سب تنظیمیں جو آج صوفیائیت کے ذمن میں لگی ہوئی ہیں, بھائی فلانے صوفی فلانے صوفی فلانے صوفی. اور میں بتاتا کبھی کسی موقع پر جب یہ بات آتی کہ بعض لوگوں نے بعض اصطلاحات ایسے گڑھے دیے ہیں کہ جن کی گہرائی کا ان کو پتہ نہیں, اگر ان کی گہرائی کا انہیں پتہ چل جائے نا تو واللہ بتا رہا ہوں آپ سے بھیڑ پڑیں گے لڑ پڑیں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں مشرک ایک ایسی جگہ پر اگر آپ کو کوئی مشرک کہہ دے تو آپ گریبان پکڑ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک تو میم شین رے کا چار لفظوں کا مجموعہ, لیکن لفظ مشرک سے مانا کیا نکلتا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں, اس لیے آپ لڑ پڑیں. لیکن وہ لوگ کوئی ایسا ماحول ہو یا معاشرہ جہاں مشرک کا معنی لوگوں کو نہ معلوم ہو, آپ انہیں مشرک کہتے بھی ہے کہ نہیں, تو ان کو غصہ نہیں آئے گا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. بلکہ اگر انہیں یہ سمجھا دیں, اب سعودیوں کو آپ سمجھا دیں کہ گدھا جو ہے بڑے عقل مند آدمی کو کہتے ہیں, تو آپ ان کو صبح شام گدھا کہتے رہیں, وہ آپ کو سلام کریں کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ گدھا کس کو کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ گدھا کس کو کہتے ہیں, اس لیے آپ انہیں کہہ دیں کہ گدھا. تو کہے گدھا مطلب گدھا مطلب بہت جینیس, ویری جینیس, بہت عقل مند, بہت ہی مہذب, بڑا شریف, اس کو گدھا کہتے ہیں. تو وہ تو کہے گا, رحمت کرے گا کہ آپ جب بھی ملے ہمیں تو گدھا ہی, کیونکہ اس بیچارے کو پتا تھا. ایسے ہی اصطلاحات جو ہے نا, یہ اصطلاحات جو صوفیوں کے اصطلاحات, یہ لفظ صوفی, یہ لفظ ملک, یہ لفظ مجذوب, یہ لفظ قطب, یہ لفظ غوث, یہ ابدار, یہ نجبہ, یہ اوتار, یہ مراقبہ, یہ چلے, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں فیضان, یہ جو کلمات, یہ جو الفاظ ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اگر ان اصطلاحات اور ان کلمات کے جو حقیقی معنی ہیں اگر آپ کے اوپر کھول کر کے بیان کر دیے جائیں, کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا, جس کو آج بڑے مہذب انداز سے لوگوں کے اندر رائج کیا گیا ہے. بڑے اور ایسے بہت ساری چیزیں جو تہذیب کے نام پر, تمدن کے نام پر ہمارے درمیان رائج کی گئی, لیکن بعد میں پتا چلا ہے ارے اس کا معنی تو بڑا خطرناک ہے. بعض بنیائیوں پر نائک کہیں کھلنائک کہیں پتہ نہیں کیا کیا کلمات لکھے ہوتے, آپ اس کا معنی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جو یہاں پر بھی چھپ چھپ کر کے لوگوں میں تقسیم ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ نہ بولو اس سے یہ ہوتا ہے, یہ لفظ نہ بولو اس سے یہ ہوتا ہے, یہ لفظ نہ بولو اس سے جو دشمنوں نے وہ اصطلاحات جاری کیے ہوئے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں اگر اس کا معنی معلوم ہو جائے تو ہم تو لعنت, لیکن یہ دشمنوں کو معلوم ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے درمیان جو ہے ان اصطلاحات کو انہوں نے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں ان اصطلاحات کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شیعوں نے, ان صوفیوں نے کیا سوچا, انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سب کام ہیں, اگر ہم کریں گے تو بدنام ہیں, شیعہ ویسے بھی بدنام ہے شروع سے لے کے آخر تک, صوفی اوفی لوگ تو بہرحال صوفی بھی سمجھو کہ انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی مشکل ہو جائے گی, کہیں اگر کوئی پارٹی نکلی ہمیں بدنام کر دیں گے. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایمان اور عقیدے ہیں ان ایمان اور عقیدوں پر سنیت کا لیبل لگا دیں, اور کام ہمارا ہے ان میں کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان کو ڈلیوری کر دو, ان کو دے دو, وہ بانٹتے پھریں گے لوگوں کو, اس کی طرف دعوتیں دیتے پھریں گے اور سنیوں میں یہ چیز رائج ہو جائیں گی. چنانچہ انہوں نے وہ باطل عقیدے, باطل افکار و خیالات ان کے اندر ڈال دیے اور اس کو رائج کر دیا اہل سنت کے نام پر. اب لیجیے جناب علی, کام تو ہو رہا ہے ان کا, لیکن نام کس کا آپ سن رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا. بڑے شوق سے لوگ اہل سنت کے نام پر, حدیث کے نام پر, قرآن کے نام پر یہ باطل اور جھوٹے. اب جناب علی, تیجا بھی اس کے اندر, گاگر بھی اس کے اندر, عرس بھی اس کے اندر, پنجے بھی اس کے اندر, اور چبوتر بھی ان کے اندر, اور بچیوں کے بنے ہوئے تازیے بھی ان کے اندر, میلے بھی ان کے اندر, قبر پرستی بھی ان کے اندر, قبروں کے اوپر چادر چڑھا بھی ان کے اندر, خانقاہیت بھی ان کے اندر, حق خو کے نعرے بھی ان کے اندر, یا علی مشکل کشائیت بھی اندر, یا غوث بھی, سب کچھ ان بدعقیدہ لوگوں نے اسلام کے نام پر, اہل سنت کے نام پر ان کو اشکار کر کے اور ان کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیں جناب علی, نوجوان سڑکوں پہ ناچ رہا ہے اور یہ تاکیہ کا جلوس جا رہا ہے, یہ جلوس عید میلاد النبی جا رہا ہے, یہ دیکھو اونٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے, عربی امامہ پہنے ہوئے, ہاتھ میں تصویر لٹکائے ہوئے, دو خوبصورت بچوں کو آگے بٹھائے تھے, یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ دونوں ان کے نوازے ہیں نعوذ باللہ. ارے یہ دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے, کوئی ہاتھ گاڑی پکڑ کر کے پورا کالا 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 اپنے جسم کے اوپر لگائے تھے, اور محمد خضرا ایک ہاتھ گاڑی کے اوپر بنا کر کے سجا کر کے سنوار کر کے اس کو سجا کر کے اور چمڑے کا پٹا اپنے گلے میں ایک چمڑے کا لباس پہن کر کے یہ دیکھو کون پیچھے پیچھے آ رہا ہے. استغفر اللہ, یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ بلال حبشی ہیں, یہ خادم رسول ہیں جو روڈ کے اوپر محمد خضرا کھینچ کے چلے. استغفر اللہ, یہ دیکھو اس طرح کا تصور, اس طرح کا یہ دیکھو بابا کا مزار ہے, یہ دیکھو یہاں پر جناب عالی چادر چڑھ رہے ہیں, یہ گاجر آ رہا ہے, یہ قوالیاں ہو رہی ہیں, یہ پائروں کی جھنکار ہے, یہ دیکھو رنگ برنگے پھول اور رنگ برنگی تتلیاں, اور یہ دیکھو گور مستانہ بابا جھوم رہا ہے, یہ دیکھو سواری آ گئی ہے, خواجہ پیا کی سواری ہے, سید شہید کی سواری ہے, مخدوم شاہ کی سواری ہے, یہ جبریل کی سواری ہے, نعوذ باللہ یہ فاطمہ کی سواری ہے, یہ علی کی سواری ہے, یہ دیکھو مستانوں کی محفل میں برہنہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ننگے شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھو ننگ دھڑنگ برہنا پیر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صوفیان مستحال ہیں, یہ مجذوبان خدا ہیں جن کے ٹھوکروں میں زمانہ ہے, جن کی زبانوں کے اوپر آشیانہ ہے, یہ جو بھی کہہ دیں جس کو دے دیں جو چاہے دے دیں سب کچھ اپنی زبان سے دے دیتے ہیں. یہ میرے عزیزوں اس طرح سے یہ تمام سب خرافات اسلام کے اندر ڈال دی گئی, متائے دین و آبرو سرے بازار لٹتی رہی, اور ابلیس کھڑا کونے میں تہکہ لگاتا رہا, تماشا دیکھتا رہا, اور گویا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود تمدن, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج کل میرے حضیروں میرے دوستوں آج یہی منظر ہے کہ نہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر, تقریباً 75% مسلمانوں کا بولو ہے کہ نہیں ہے. بامبے کے رہنے والے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بامبے کے رہنے والے اور خود لاہور کراچی اور در کیا کہتے ہیں پاکستان کے رہنے باقاعدہ طواف ہوتے ہیں, طواف گنبد خضرا بنا کر کے عید میلاد النبی کے موقع پر طواف ہوتے ہیں, اور یہاں بھی اس ذہنیت کے لوگ کچھ اگر کہیں بلدیا میں یا کہیں کسی کمپنی میں رہیں گے تو مسجدوں میں خوب گنبد خضرا کی وہ خوب شکلیں بنا کر خوب گیارہ یہاں بھی لوگ چندے کر کے ہفتے ہفتے میں گیارہ مناتے ہیں اور عید میلاد النبی کے میلاد مناتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں آج کل ہمارے ملکوں میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ نہیں, کانفرنس ہو رہی ہے, یہ جلسے ہو رہے ہیں, یہ جلوس ہو رہے ہیں, یہ مساجد, یہ مدارس, یہ مدرسہ غوثیہ ہے, یہ مسجد رضویہ ہے, یہ رضا اکیڈمی ہے, یہ فلانی اکیڈمی ہے, یہ غوث اعظم کی اکیڈمی ہے, یہ ہر جگہ جدھر دیکھو نعرے بھی اب لگائے جا رہے ہیں, نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں, وہ ابھی میں بتاتا ہوں حقیقت بریلویت کے اندر. تو بہرحال میرے عزیزوں آج جب یہ تمام سب بھیڑ اور یہ تمام سب رش آدمی ایک عام آدمی دیکھتا ہے سوچتا ہے یہی حقیقی اسلام ہے, یہی اصلی چیز ہے, ایک کافر بھی دیکھتا ہے کہتا بھائی یہی اسلام ہے. چنانچہ وہ اصل دین جو مکہ یا مدینہ سے نکل کر مکہ اور مدینہ سے نکل کر دنیا کے اندر آیا تھا اس طرح سے ہمارے ملکوں کے اندر نعوذ باللہ بگاڑ دیا گیا. لیکن اب تو الحمدللہ صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے آگے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا بھی انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے. بہرحال اہل سنت لگانا ان کی مجبوری ہے کیونکہ بغیر اہل سنت کا مہر لگائے ہوئے ان کا مال جو ہے دنیا کے اندر نہیں چل سکتا ہے, اس لیے زبردستی یہ بیچارے اپنے آگے اہل سنت کا لیبل ٹھونسے دیے ہیں. حالانکہ سر سے پیر تک نہ ایمان نہ عقیدہ نہ اخلاق نہ اعمال کوئی بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اگر کوئی چیز اگر میں کہوں داڑھی تو داڑھی بھی سنت رسول کے مطابق نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس سے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو وہ بھی سنت رسول, نماز وہ بھی سنت رسول کے مطابق نہیں ہے, عقیدہ اور عمل تو چھوڑو وہ بھی سنت رسول کے مطابق نہیں ہے. غرض سر سے پیر تک شرک و بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں لیکن لیبل کیا لگا ہوا ہے اہل سنت والجماعت. بالکل کھرا سنی تنا ڈن سنی جس میں کوئی اور آئیے سب سے پہلے ہم اب ذرا داخل ہوتے ہیں اس فرقے یا اس جماعت کی جنم کنڈلی معلوم کر دی. یہ نکلی کہیں یہ شیعوں اور صوفیوں کے پیٹ میں پیدا کب کیسے جنم لیا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے منظم اور متحد کب سے اور کب سے انہوں نے دور پڑنا, ورنہ یہ جو عقیدے ہیں یہ کوئی نئے نہیں, بھارت شریف میں بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں, بہت پہلے برے تقریر میں بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. جب سے صوفیہ شیعہ آئے جب سے ہی یہ چیزیں چالو, 400 برس تک بلکہ 450 برس تک برے تقریر چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو کہیں ان تمام بدعقیدگیوں کا کہیں کوئی رواج یا ان بدعقیدگیوں کے نام و نشان موجود نہیں تھے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو. لیکن جب سے صوفیوں کی آمد شروع ہوئی ادھر لاہور کے اندر لاہوری کون ہے وہ داتا گنج ہجویری آئے اور وہ مرے اور انہوں نے خرافات پھیلائی اور شرک اور بدعت کا ٹھڈورا پیلا علامہ والعبید تصوف اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کیا. اور پھر ان کے آستانے پر چوتھی ساڑھے پانچویں صدی کے اندر جناب علی خواجہ اجمیری آ رہے ہیں اور آ کر کے ان کے قبر پر تین برس تک مراقبہ کرتے ہیں اور اندر سے اجازت دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ہندوستان جائیں کہ نہ جائیں. یہ جھوٹے بھی کتنے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز کو ان کے پیر عثمان ہارونی مدینہ شریف لے گئے, مدینہ شریف کے اندر اللہ کے نبی سے اجازت مانگی تو قبر سے آواز آئی کہ اے معین الدین ہم نے تم کو ہند الولی بنا کر کے بھیجا ہے, اب تم ہندوستان جاؤ. ارے جب نبی کے ساتھ نے اجازت دے دی تھی تو تجھے آ جانا چاہیے جلدی سے, تو تجھے وہاں ہجیری کے مدار پہ جا کے تین برس تک مراقبہ کیوں کیا, تم نے وہاں جا کے مراقبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی. اور تین برس مراقبہ کرنے کے بعد شعر لکھا, شعر پڑھ کے آیا, وہ شعر آج بھی ہجیری کے مدار کی چوکھٹ پہ جو ہے بنا ہوا ہے. اور شعر کیا ہے معلوم, وہ گنج بخشے مظہر نور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. اور نہیں نہیں گنج بخشے نور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, پتا نہیں کیسے داتا کا خطاب انہوں نے دیا ہے, انہوں نے ہی داتا کا خطاب دیا جب سے وہ داتا گنج مقصور ہو گئے, داتا گنج ہجویری ہو گئے. خیر وہاں سے پھر اجمیر آ کر کے غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب عقیدے موجود تھے, یہ سب اس میں کچھ زیادتی ہوئی ہے لیکن کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ عقیدے شروع سے ہی موجود تھے. مگر یہ جو کچھ بھی موجود تھے یہ صرف دو ناموں سے پہچانے جاتے تھے, ایک نام شیعوں کا تھا ایک نام صوفیان کرام کا ہے کہا ان کے نام سے یہ جانے اور پہچانے جاتے تھے. بعد میں ان دونوں کے معتقدات کو لے کر شیعوں کے اور ان صوفیوں کو اہل سنت کا لیبل لگا دیا گیا اور یہ کام بارہویں صدی کے مجدد مجدد دین بدعت اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان وہ اس کا جھنڈا بلند کرتے ہیں جناب علی, وہاں سے ابتدا ہوگا. اور ان کے بڑپن کا ان کے تقدس کا عالم کیا ہے, یہ اعلی حضرت کون ہے, ان کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا تصور اور خیال کیا ہے, آپ ذرا غور سے سنیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دماغوں میں بٹھا کے بتا کے رکھیے اور ان کو بھی دیکھیے ان کا عالم ان کی بڑائی کا چرچا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے نام لے لیں احمد رضا خان نے کہا او فوراً مسترب ہو جائے گا ان کا مولوی, فوراً خلق اور اضطراب بے چین, فوراً خلق اور اضطراب بے چین ہو جائے گا, تڑپ اٹھے گا بلکہ غصہ بھی ہو جائے گا کہ تم کو ادب نہیں ہے, نام لیتے ہو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت, ان کا نام لینا بھی گستاخی ہے, ان کا نام لینا بھی کیا ہے گستاخی ہے. اعلیٰ حضرت بھی کہو محبت محبت کی بات ہے کوئی کچھ بھی کہے لیکن بہرحال آج کل ان کا یہی مزاج ہے. یہ جناب علی ہیں کون اعلیٰ حضرت, ان کی تاریخ اور ان کا اتہاس کیا ہے, ذرا سنیں. یہ بریلویت بنام اہل سنت احناف کی مختلف جماعتوں میں سے گروپ میں سے ایک گروپ ہے. پہلے ایک جماعت تھی ہندوستان میں, دو جماعتیں سمجھیے شافعیت یا مالکیت حنفیت, تو احناف کے پارٹیاں بنی, پھر احناف جو تھے وہ احناف کے اندر حنفیوں میں کئی پارٹیاں بنی, چنانچہ احناف کی مختلف جماعتیں بنی, یہ دیوبندیت یہ قادیانیت یہ موجودیت یہ بہائیت یہ مرزائیت یہ تبلیغیت یہ توحیدی پارٹی, احناف کی مختلف پارٹیاں ان میں بھی مختلف ٹولیاں, ٹھیک ہے. اب ان ٹولیوں میں یہ بریلویت ایک ٹولی ہے, ان جماعتوں میں بریلویت ایک جماعت ہے. بریلوی کن عقائد کے حامل ہیں, ان عقائد کی تاسیس کا کام جنہوں نے کیا ہے ان کا نام کیا ہے, ان کا نام احمد رضا خان ہے. ان کا نام کیا ہے, یو پی کے اندر مغربی یو پی کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام بریلی ہے, ڈسٹرکٹ بھی ہے وہ, محلہ سوداگران ان کا محلہ ہے, وہیں یہ پیدا ہے. خان صاحب جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ علمی گھرانہ تھا, یعنی بڑا معروف اور مشہور اسی زمانے میں تھا, احناف کے بڑے بڑے مولوی چوٹی کے ان کے گھرانوں میں ان کے باپ خود موجود تھے, چنانچہ ان کے والد نقی علی خان اور ان کے دادا رضا علی خان, یہ ان کا شمار احناف کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا تھا. 14 جون 1865 عیسوی میں یہ پیدا ہوتے ہیں, تاریخ پیدائش ذرا یاد رکھیے گا, 1865. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد رکھا گیا, والدہ نے ان کا نام امن میاں رکھا. کیا رکھا؟ امن میاں. والد نے ان کا نام احمد میاں رکھا اور دادا نے ان کا نام احمد رضا رکھا. لیکن جب یہ حضرت بڑے ہوئے باشعور ہوئے تو ان ناموں میں کوئی نام ان کے دل کو نہ بھایا. انہوں نے اپنا نام کینسل کر کے کیا رکھا؟ عبد المصطفیٰ. عبد المصطفیٰ وہ عبد جو اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ ذرا دو چار اور فلان کر کے گئے, عبد المصطفیٰ انہوں نے رکھا جناب علی. اور اسی نام سے یہ خط و کتابت بھی کیا کرتے تھے. احمد رضا خان صاحب کا حلیہ کیا تھا ان کی کتابوں کی روشنی میں؟ اور سنو, میں چیلنج کرتا ہوں, شروع میں ہی چیلنج کر دے رہا ہوں, اس میں کوئی بھی بات اگر 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 ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور کوئی جھوٹ ثابت کر دے تو جو انعام چاہے وہ مجھ سے. یہ ایک ایک پوائنٹ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے, ایک ایک بات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. چنانچہ احمد رضا خان صاحب کا جو رنگ تھا, کلر جو چہرے کا تھا وہ کالا تھا. ہم جب یہ بات کہتے تو ان کو غصہ آتا ہے, بھائی کالا تھا تو اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے کالا گورا بنایا, کہنے میں کیا ہے؟ کالا تھا. چنانچہ ان کے خود لکھنے والے کہتے ہیں کہ وقت اور حالات نے ان کا چہرہ مائل گندمی کر دیا تھا, پتہ نہیں کیا کرتے. المہم سیدھا کہہ دو کالا تھا. اب اس کے اندر لمبی چوڑی تعویلات کرنے کی ضرورت کیا؟ علامہ حسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بات یاد آتی کہ انہوں نے اپنی کتاب بریلویت کی تاریخ اور عقائد کے اندر یہ بات لکھ دی کہ جناب علی ان کا رنگ کالا تھا. تو بریلویوں نے بڑا طوفان مچایا پاکستان کے اندر, یہاں تک کہ یہ جس کی سلطنت چھینی گئی ہے نا, آج جو جوتیاں جھٹکھاتا ہوا پھر رہا ہے بےچارا, اللہ تعالیٰ نے وہ ذرے سے آفتاب سے ذرہ بنا دیا. اس کا بھائی کئی کلو سونا اس نے انعام میں رکھا تھا جو اس کتاب کا جواب دے علامہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, لیکن کوئی مائی کلال پیدا نہ ہوا. علامہ صاحب مرحوم کی اس کتاب پر گورنر پنجاب نے کئی دفعہ پابندیاں لگوائی کہ بریلویت کا جو کی کتاب ہے تو وہ پابندی لگاتے ہیں, لیکن علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا جری انہوں نے کہا تیری اس پابندی کو جوتے کی نوک پر اور تیری اس پابندی کے باوجود ہم نے 18 ایڈیشن چھپوائے, تو کچھ نہیں کر سکتا. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ لکھا کہ اس کا رنگ کالا تھا, اس کا رنگ کالا تھا تو بڑا کاغذ کالا کیا ان مولویوں نے کہ ہمارے پیر کو ہمارے اعلیٰ حضرت کو کالا کر دیا. علامہ صاحب کہتے ہیں ہم کھڑے کھڑے مولوی ہیں, کوئی پھٹیاروں کی زبان لکھنؤ کی پھٹیاروں سے سیکھ کر کے نہیں آئے ہیں. ارے اس کا رنگ کالا تھا تو پتلا تھا. اب وہ پھٹیارن کیا واقعہ بتلاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پھٹیارنیں ہوتی تھی, جو سرائے کی مدیرہ ہوتی تھی وہ چلاتی تھی. اجنبی جاتا تھا نام وام لکھا کر کے, رات گزار کر کے پھر چلا جاتا تھا. چنانچہ اسی طرح سے ایک صاحب پہنچے, کالا کلوٹا, کالا چہرہ, چیچک کے داغ, آنکھ ایک آنکھ جو تھی وہ کیا تھی, تھوڑی ٹیڑھی تھی. پہنچے اور بھٹیارن سے کہا کہ ہم کو سرائے میں رہنے کی جگہ چاہیے. بھٹیارن نے اپنے نوکرانی کو بلایا, کہا آؤ بھائی کوئی صاحب آئے ہیں ان کو کمرہ دے دو. کہنے لگے ٹھیک ہے, قلم کاغذ دیا اور کہا کہ اپنا پتا اپنا نام ہم لکھائیے. کہا کہ میرا نام, کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسین الجمال ہے. کیا ہے؟ تو بھٹیار نے کہا سبحان اللہ, حسن یوسف آج ہی نظر آیا ہے, حسن یوسف آج ہی نظر آیا. کہا اچھا کوئی نشانی بتلائیں تاکہ رجسٹر میں لکھی جائے. تو بھٹیارن نے ان کے بولنے سے پہلے کہہ دیا رنگ لکھو سبزی مائل, کالے تھے نا, اب کیسے کہیں کالے تھے. تو بھٹیارن کی زبان دیکھو کتنی تیز اور ترار, رنگ لکھو سبزی مائل, اچھا کوئی اور نمایاں نشان بتلایا جائے. اب ایک آنکھ کے کانے تھے تو کہا نظر لکھو ترچھی نظر, ترچھی نظر. ہاں تو جب اتنے صفات ان صاحب نے حسین الزمان نے سنے کہ رنگ لکھو سبزی مائل ہے نا, نظر چونکہ غائب تھی ایک, اس نے کہا نظر لکھو ترچھی نظر, تب کہتے ہیں سبحان اللہ آج مجھے اپنے حسن کا پتہ چلا کہ میں کتنا حسین. تو علامہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی لکھنؤ کی بھٹیاروں کے پڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ارے وہ سیدھا کالا تھا تو اس کو کالا لکھو, اگر ہمیں لکھنا ہوگا تو ہم کہتے ہیں اس کے چہرے پر لک پڑی ہوئی. سیدھا کالا تو کالا ہونے کو ہے, تھوڑی آدمی کالا جو ہوتا ہے گورا ہوتا ہے, اس پہ بحث اور جھگڑے نہیں کرتے, لیکن اس میں بھی کاغذ لوگ کالے کرتے ہیں. بہرحال ان کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا, جس نہایت ہی نحیف نزار اور کمزور تھا, درد گردہ میں مشغول رہتے تھے, دوسری کمزور کر دینے والی بیماریوں کے اندر بھی وہ مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے, اسی طرح سے درد سر اور بخار کی ہمیشہ ان کو شکایت رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص بھی تھا, کوئی عیب تھا دائیں آنکھ میں. کون سی آنکھ میں؟ دائیں آنکھ میں. یہ اعلیٰ حضرت ہیں, ان کی دائیں آنکھ میں نقص, کوئی کمی بھی تھی.
اس میں تکلیف رہتی تھی اور پانی اترانے سے یہ آنکھ بھی بے نور ہو چکی تھی, روشنی بھی اس کی غائب ہو چکی تھی, بہت سارا علاج بھی کروایا گیا لیکن اعلیٰ حضرت کی یہ آنکھ درست نہیں ہو سکی. ایک مرتبہ بیوی نے روٹی اور سالن چپاتیاں لا کے رکھی, اعلیٰ حضرت نے سالن کھا لیا, روٹی کچھ ہوئی, بیوی محترمہ آئی کہنے لگی کہ آپ نے سالن کھا لیا چپاتی کیوں نہیں کھائی؟ کہا بیگم چپاتی کدھر رکھی, وہ تو نظر ہی نہیں آئی. کہنے لگی یہ تو دونوں ساتھ ہی میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا عالم تھا اعلیٰ حضرت کا کہ سالن غائب کر لیا انہوں نے, اور یہ سب پوری ان کے صفات ہیں, ان میں بیان یہ وندہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ کس کے اندر موجود ہیں بولو؟ یہ کب سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں؟ جب تم عقیدت و محبت کے چشمے نکال کر سائڈ میں, تم نے پہلے ہی ان کو اللہ بنا رکھا ہے تو ظاہر کہاں سے رکھا ہے؟ اللہ کا درجہ تو ان کو پہلے دیا ہوا, ابھی میں بتاتا ہوں کیسے دیا ہے. اور کبھی 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 مخالفین کے حق میں اتنے سخت ہو جاتے تھے اور تند ہو جاتے تھے کہ شرعی حدود اور احتیاط کو بھی تجاوز کر جاتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اپنے بھی ان سے بہت متنفر ہونے لگے تھے, اور ان کے اپنے مخلص دوست بھی ان کی عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے. مگر افسوس ان حقیقتوں کو جو ہم نے ان کی کتابوں میں بیان کیا ہے اور آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, آج ان کے ماننے والے ان کی شان میں کیا کہتے ہیں, کتنے مبالغے کرتے ہیں یہ کانفرنس کر کے اعلیٰ حضرت کے جو گیت پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. چنانچہ عبد الحکیم قادری صاحب یہ بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے, لکھتے ہیں, سنو تعریف, سنو تعریف, سنو, کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی قلم اور زبان ہر قسم کے لغزش سے محفوظ تھی, کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی, محفوظ تھی. اور باوجود کی ہر عالم کی کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہے, مگر اعلیٰ حضرت نے ایک نقطے کی بھی غلطی کہی نہیں. اب معصوم کہتے تو پکڑے جاتے ہیں, ہے نا, اس لیے معصوم کے بجائے محفوظ کا لفظ استعمال کیا. اب دیکھیں شیعوں کی کاٹ, یہ ہے لکھنؤ کی بھٹیارنوں کی زبانیں, معصوم کے بجائے محفوظ کا لقب, تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی, کہہ بھی رہے ہیں کہ زندگی بھر ایک نقطے کی بھی غلطی. مقدمہ فتاوی رضویہ کے اندر محمد اصغر علوی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان مبارک سے کبھی غیر شرعی الفاظ ادا نہیں کیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھا تھا. صاحب انوار رضا لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے غلطیوں سے مبرہ تھے, اور صراط مستقیم کی اتباع آپ کے اندر ودیعت کر دی گئی تھی, یعنی وہ صراط مستقیم آپ کے دل میں لا کے ڈال دی. ایک صاحب انوار رضا میں بڑے سباق سے ایک بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قلم و زبان کو غلطیوں سے پاک کر دیا تھا, اور مزید کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں, اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتی, کاتب جو لکھتا ہے اس کے ہاتھ میں قلم ہوتی, اور غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت بھی ان کے سوا اور کچھ نہیں فرماتے. ایک اور گستاخ, اور میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا گستاخ مانا ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا, اس نے کیا لکھا, کہتا ہے اور اپنے اسی امام اور رہنما کی شان میں کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زیارت نے, اعلیٰ حضرت کی زیارت نے, دیکھنے نے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں وار, ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ حالات وصایا شریف کے اندر یہ بات ہے. اعلیٰ حضرت ان کی شان میں یہ بات ایک مولوی نے لکھی کہ اعلیٰ حضرت 3.5 سال کے تھے کہ ایک دن ان کے پاس ایک عربی لباس میں ایک شخص آیا اور ان سے گفتگو کیا, اعلیٰ حضرت اس سے فصیح عربی میں گفتگو فرما رہے تھے, اس کے بعد پھر کبھی وہ عربی بریلی میں نظر. ہم نے کہا چلو بھیا وہ حضرت جی تھے, ہمارے حضرت جی زکریا صاحب, ان کے دادا ان کے ابا جب دودھ چھوڑائے ہوئے تھے تو ان کو تو پاؤں پارے یاد تھے قرآن کے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب دونوں بی گروپ ڈی گروپ آپس میں دیکھیں, یہ اپنے شان میں اپنے مولویوں کی کتنی بیان کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے شان میں کم نہیں ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. جو نظریے تم وہاں دیکھو گے وہی کرامتیں ان کے بزرگوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی. اعلیٰ حضرت کے استاد کون تھے ذرا یہ بھی سمجھیں, اور جاؤ کوئی دنیا کا پائی کا لال انکار کر کے دیکھے, یہ گردن قدموں میں حاضر ہے. کاٹ کے ڈال دوں گا. اعلیٰ حضرت کے استاد کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر بیگ. اور یہ مرزا غلام قادر بیگ کون ہے؟ یہ مرزا غلام قادر غلام احمد قادیانی کا بھائی. یہ استاد تھے جب جب طالب علم سے پڑھا ہے. اور یہ سب انگریزوں کی چھوڑو کہاں میں اس سیاست میں نہیں ڈالنا تھا. ان کی عادت و گفتگو طرز کیا تھا, گفتگو کا انداز کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت بہت زیادہ پان کھاتے تھے, کثرت تھے, لبے رازو پہ رنگینی کہاں تھے, اچانک پان والے کی دکان تھی. ہاں مثل بلبل بنائے پھرتے ہیں ہونٹ کو لگا کے پانوں سے, تو ہمیشہ پان کھاتے. تو پان کھانے والا سوزی تمباکو فقیر محمد جو بھی ملتا ہے پکتا ہے, ہمیشہ پان کھاتے تھے. یہاں تک کہ رمضان میں افطار کے بعد صرف پان ہی پر اتفاق کرتے, اتنے پان کا شوقین تھے اعلیٰ حضرت. فاضل بریلوی مجدد دین بدعت, ملت نہیں, مجدد دین بدعت و شرک. اور حقہ خود بھی شوق سے پیتے تھے, اعلیٰ حضرت حقہ پیتے تھے. اور جب دوسرے دیہاتی اور بازاری قسم کے لوگ آتے تھے تو ان کی ضیافت بھی حقے سے کرتے تھے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو زمانے جاہلیت میں میں بیان کیا کرتا تھا. زمانے جاہلیت یعنی زمانے بریلویت. میں بریلویت پہ جلدی تقریر نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب میرے دیکھے ہوئے یار ہو گئے. میں ان آنگنوں میں کھیل چکا ہوں, میں ان راہوں کو دیکھ چکا ہوں. ان کے یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں, ان کی وہ ہائی گہری باتیں جو میں بتاؤں آپ کو, آپ اللہ بتا رہا ہوں کہیں گے کہ مسلمان ہیں اللہ کی رحمت. اس قدر دلیل, اس قدر گھٹیا, اس قدر غرور, اس قدر فخر. اسلام اسلام اور نبی کی سنتیں اور تعلیمات چھو کے بھی نہیں گزری ان دلیلوں کی. واللہ بتاؤں اگر میں بتاؤں ان کے مولویوں کی میں بات کر رہا ہوں. سگریٹ کلاس میں ہمیں بٹھا کر سگریٹ کی وہ کچیں لی جاتی تھی. اور جناب علی پیر کے بیٹے ہیں, 3-5 جو ہے نا, 3-5 سگریٹ, 3-5 کی پیکٹ پناما فلٹر 3-5 سے نکل گیا. پیکٹ ہوتی تھی کس کی اور سگریٹ کس کا ہوتا تھا؟ پناما. ہم لاتے تھے, ہم جانتے ہیں, ہم خود خاص کر لا کے دیتے تھے. اور 3-5 وہ پھاڑ کے پھینک دیتے تو پناما فلٹر اس میں ڈال دیا, لوگوں کے روب جھاڑ رہا. ہاں جناب واللہ یہ تو میں آگنوں سے نکلا ہوا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے ان کی تاریخ. کیا میں آپ کو بتاؤں, میرا دل نہیں کہتا, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ نواقف سے بیچارے, اس لیے جو ہے بتلانا ضروری پڑتا ہے کہ لوگوں ہوش کے ناخلو ہوش کے اب یہ چراغ گل ہو رہے. یہی نہیں بلکہ ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا, دوسرے ممیرے پھپھیرے, ان کے بھی چراغ گل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ دونوں کے دونوں ڈوبیں گے. انشاءاللہ یہ دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے کے. ہاں ڈی گروپ ہوں چاہے ڈی گروپ ہوں, نام بدل کر کے انہوں نے خوب ناچ نچایا ہے. اپنا اپنا محلہ لے لیا, تو ادھر لوٹ ہم ادھر لوٹتے, تو اس کے نام پہ لوٹ ہم ادھر لوٹتے, دونوں لوٹ مار کر رہے ہیں. سنو خود بھی حکم. تو میں اس ہمارے حضرت بتایا کرتا کہ اعلیٰ حضرت ان کا مذاق بھی بڑا شرعی ہوتا تھا. تو ایک بزرگ تھے مالہرا شریف تھے, بہت چائے پیتے تھے. کہنے لگے حضور, اعلیٰ حضرت سے مذاق کیا, کہا کہ حضور آپ تو حقہ بہت پیتے ہیں, جنت میں حقہ کہاں ملے گا, اور اگر ملا بھی تو جلاؤ گے کہاں سے, کیونکہ جنت میں تو آگ ہی نہیں ہوگی. جنت میں تو آگ ہی نہیں ہوگی تو آپ حقہ کیسے پیو گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور جہاں سے آپ کی چائے بنے گی وہیں سے ہمیں آگ ملے گی. دیکھیں کتنا پیارا مذاق ہے. یہ جہنمی لوگ جہنم میں حقے پی رہے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اعلیٰ حضرت کو لوگوں کے پاؤں چومنے کی بڑی عادت تھی. کسی سید کو دیکھا فوراً چک 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 چھوٹنا شروع کر دیا. جہاں بھی چنانچہ اشرفی میاں کے قدم بہت چوما کرتے تھے. حاجی کوئی آیا دیکھا بھی نیا تازہ تراب ترو تازہ حاجی آیا, فوراً اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیا. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کی جو تصنیفات ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں, ہمارے یہاں کے مولوی او جناب عالی آسمان کے ایران سوران کے لگاتے. کوئی کہتا اعلیٰ حضرت نے 200 کتابیں لکھی, کوئی کہتا اعلیٰ حضرت نے 350 کتابیں لکھی, ایک مولوی کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے 450 کتابیں لکھی, ایک مولوی کہتا 500, ایک مولوی کہتا 600, ایک مولوی نے کہا 1000 سے بھی زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. 1000. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کی کل کتابوں کی تعداد جو ہے اگر آپ اس کو گنیں, اور جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے, جن کو کتاب کہا جاتا ہے, اگر آپ اس کو گنیں تو اللہ کی قسم ہے وہ 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ 10 بھی میں زیادہ بولا ہوں, شاید اس میں بھی مبالغہ ہو. اگر آپ کتابیں کیا ہے معلوم ہے, فتوا لکھا کسی کے نام کا اور فتوے کے اوپر نام دے دیا وہ کتاب دو ورق کا دو ورق کی کتاب فتوا وہ فتوا کتاب اس طرح سے جوڑ جوڑ کر کے انہوں نے کہا ایک ہزار کتاب ہے. احمد رضا خان صاحب کے جو فتوا رضویہ ہے وہ آٹھ جلدوں میں وہ فتوا میں مجبور رہتے تھے دو کام ان کا تھا یا فتوے دینا یا مسلمانوں کو کافر بنانا بس یہ دو کام یہ کرتے تھے حضرت فتوے دیتے تھے آپ فتوے رضویہ کو اٹھائیں چھوٹے چھوٹے کچھ رسائل ہیں باقی فتاوا رضویہ کی آٹھ جلدیں ہیں اور ہر جلد مختلف فتاؤں پر مبنی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے رسائل پر مشتمل ہیں مگر ان بریلی حضرات نے اپنے رہنما کی تصانیف بڑھانے کے لیے اس میں جو رسائل ہیں جو چھوٹے چھوٹے ان کو بھی ایک ایک کتاب کا نام دیا. فتاوا رضویہ کی پہلی جلد 31 رسائل پر رسائل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ 31 پمفلیٹ پیپر مشتمل ہے 31 پمفلیٹ پر مشتمل ہے. انہوں نے کیا کیا ان 31 پمفلیٹوں کو 31 کتاب کا نام دیا اور اس طرح سے آٹھ جلدوں میں جو پمفلیٹ ہے ان کو کتابی شکل میں ظاہر کیا. اور ایک لطیفہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کثرت ثابت کیسے کی ہے کہ 1000 تک کیسے پہنچایا ہے میں بتاؤں آپ کو. حاشیہ بخاری شریف, حاشیہ ترمذی شریف, حاشیہ مسلم شریف, حاشیہ ابن ماجہ شریف, حاشیہ تفسیر ابن کثیر, حاشیہ فلاں, حاشیہ فلاں. حضرت نے جن جن کتابوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے کہیں حاشیے لگائے ان کو بھی حضرت کی تصنیف میں شامل کیا. اللہ کی رحمت. اگر ایسا ہے تو میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں کہیں نہ کہیں نوٹ لگا دیتا ہوں تو پتہ چلا ہم بھی بہت ساری کتابوں کے مصنف ہو گئے. واہ بھائی واہ. لیکن ان کو عقل ان کو اندھی اس طرح سے عوام کے اندر لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں مشہور کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت اتنے بڑے کتابوں کے لیے. اور دولت المکیہ ہمارا ایک مولوی تھا, مولوی کیا پڑھتا تھا کوثر حسن نام تھا, وہ بہار سائڈ کا جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں وہ ناکوں میں پڑھتا تھا. کہتا تھا دو دن میں اس کیا ہے دو دن میں اس کو لکھا. دولت المکیہ اتنی موٹی کتاب ہے تو اس کی شان میں کہتا مکے میں لکھا. کیسے لکھا؟ دونوں ہاتھوں سے اعلی حضرت لکھتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے الگ الگ مضمون ہوتے ہیں, یہ الگ اور یہ الگ. واللہ. اور کہتے تھے دو دن میں اس کو لکھا یا سیدی احمد رضا, دو دن میں اس کو لکھا, دو دن میں اتنی موٹی کتاب سیدی احمد رضا نے لکھ دی دونوں ہاتھوں سے عربی بھی, وہ بھی عربی. استغفر اللہ. کب دیکھیں کب. اور جناب علی خیر چھوڑیں یہ مرے کب اور اب موت پہ آ کے عقیدے میں بات ختم کروں کیونکہ میں زیادہ ٹائم آپ کا بھی نہیں لینا چاہتا, تھوڑا سا میرے پاس 15-20 منٹ اور ہیں. جب یہ مرنے لگے تو مرنے کے وقت انہوں نے چند وصیتیں کہ دیکھو اب میری وصیت کو نوٹ کرو. چنانچہ ایک کتاب وصایا شریف کے نام سے, اعلی حضرت کے وصایا شریف کے نام سے مارکیٹ میں آ چکی. جب مرنے لگے تو کہنے لگے کہ میرا دین, ذرا غور سے سنو مسلمانوں سنو, ہمارے نبی جب وفات پائے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ترک تو فیکم امرین, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے, ما تمسکتم بهما, جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے, کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنتیں. اعلی حضرت کی وصیت دیکھو, کہتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہی ہر فرد سے اہم فریضہ ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہے الملفوظ مکمل اعلی حضرت کی کتاب. یہ دیکھو فتاوا افریدیہ, یہ بھی اعلی حضرت کی کتاب. ابھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد ابھی بتاؤں گا میں, چند منٹوں کے بعد, سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں ایک اور وصیت لکھو میری آخر میں, یہ وصیت ذرا سننا, ذرا بڑی پیاری وصیت. کہتے ہیں کہ اگر وصیب خاطر ممکن ہو تو فاتحے میں ہمیں کیا کیا لا کے دو گے, ہمارے نام کا جب فاتحہ ہوگا تو کیا کیا کرو گے, کہ اگر وصیب خاطر ممکن ہو تو فاتحے میں ہفتے میں دو تین بار ان چیزوں میں سے کچھ بھیج دیا کرنا. ہاں وہ چیزیں کیا ہیں, دودھ کا برف کھانا ساتھ اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو, نمبر ایک. گولیوں پہ گنو ڈیمانڈ کیا ہے, یہ مرے گا اندر جا کے وہاں بھی کیا طلب کر رہا ہے, ہاں مرنے کے بعد فاتحے میں کیا کیا کھائے گا یہ وہاں اور کیا بدبو پھیلائے گا اندر, اللہ ہی بہتر جانے. سنو, کہہ رہا کہ بھیج دیا کرنا دودھ کا برف کھانا ساتھ اگرچہ بھینس کا دودھ کا ہو. مرغ نمبر دو, مرغ کی بریانی. نمبر تین, مرغے کا پلاؤ. سنو, زندگی بھر کھاتا رہا نا بیچارہ یہ مرغے کا پلاؤ. نمبر چار خواہ بکرے کا شامی کباب. نمبر پانچ فیرنی فیرنی. نمبر چھ پراٹھے اور بالائی ملائی ملائی پراٹھے اور ملائی. نمبر سات ارد کی پھریری دال ماں ادرک اور اس کے لوازم. اور جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں کروڑوں لعنتیں ہوں. یہ ان کی اپنی کتاب مسالہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. گوشت بھری نمبر آٹھ گوشت بھری کچوریاں پکوڑیاں. نمبر نو سیب کا پانی سیب کا اللہ. نمبر دس انار کا پانی انار انار. وہ تو مل کھانے کو نہیں ملے یہاں پانی مانگ رہے ہیں حضرت انار کا پانی. نمبر گیارہ سوڈا بوتل سوڈا. یہ سب کھائیں گے تو ہضم بھی تو کرنا ہے نا. ہاں تو یہ سوڈا واٹر چاہیے حضرت کو سوڈا واٹر بوتل. نمبر بارہ دودھ کا برف دودھ کا برف. اور اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے تو کر دیا کرنا. جیسے یعنی یہ تو دو تین دن کا کی فیرست ہے. اگر روزانہ کچھ ہو سکے تو کیا کر دیا کرنا. کہتے ہیں کہ جیسے مناسب سمجھو جیسے دودھ کا برف ہے نا دودھ کا برف روزانہ ہمیں دے دیا کرنا. چھوٹے مولانا نے عرض کیا اسے تو حضور پہلے لکھا چکے ہیں. فرمایا پھر لکھو انشاءاللہ مجھے میرا رب صرف برف ہی عطا فرمائے گا تو تم دنیا سے دودھ بھیج دینا تو برف اور دودھ مل جائیں گے ہے کہ نہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ ایک صاحب وقت و فن بلا اطلاع دودھ بلا اطلاع دودھ کا برف خانہ ساز لے آئے. اور یہ حضرت کب وفات پائے ہیں. ان حضرت کی وفات ہو رہی ہے سن 25 صفر 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی 68 برس کی عمر میں ان کی موت ہوئی ہے. ایک ان کی شان میں ایک ان کے ماننے والے ہیں جناب بستوی صاحب انوار رضا والے اور بستوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب امام احمد رضا خان کا جنازہ اٹھایا گیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسے اس جنازے کو فرشتوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا فرشتوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. بستوی صاحب فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی وفات کے بعد ایک عرب بزرگ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ 25 صفر 1340 ہجری کو میری قسمت بیدار ہوئی. وہ بزرگ آئے عرب سے انہوں نے کہا 25 صفر 1340 کو میری قسمت بیدار ہوئی. خواب میں نبی کی زیارت نصیب ہوئی. دیکھا کہ حضور جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام حاضر دربار ہیں لیکن مجلس پر ایک سکوت یعنی خاموشی طاری ہے. قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فدا کا ابھی و امی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں. فرمایا احمد رضا کا انتظار. مولانا الیاس صاحب کون الیاس صاحب ہاں میواتی زکریا صاحب کے سسر ان کے الیاس صاحب کے والد کا نام محمد اسماعیل تھا حافظ محمد اسماعیل. وہ جب مرے اور جو سوان ہے محمد الیاس ابو الحسن ندوی کی اٹھا کے دیکھو. ابو الحسن ندوی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ جب الیاس صاحب کے والد محترم اسماعیل صاحب کی وفات ہوئی تو تدفین میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت کو لاش مبارک کہہ رہی ہے کہ جلدی سے مجھے دفن کرو کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے میرے انتظار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے کھڑے تھے. اور جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنت. بولو آمین. ہم کچی گولیاں کھیلنے والے مرد نہیں ہیں. اب بتاؤ یہاں اعلیٰ حضرت کے بھی انتظار میں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں اس کے باپ دادا کے بھی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں میں آگ پانی کی دشمنی ہے کہ نہیں. بولو بی گروپ میں اور ڈی گروپ دونوں بد ہیں بد بے اور ڈال دونوں میں دشمنی ہے اور اتنی دشمنی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر مرتد ہے نہیں. اور دونوں ایک امام کے ماننے والے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں نصرانی کافر نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر. وہم یتلون الکتاب. اللہ فرماتا حالاں وہ دونوں کے دونوں کتاب پڑھتے. حالت یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ کافر وہ کہتے ہیں وہ کافر. ان کا امام نبی ان کا انتظار کر رہے ہیں اعلی حضرت کا بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ ہے دیکھیں کہو کرامت ہے کیا ہے یہ؟ ہاں تو بیٹا اگر تیرے بزرگ کے لیے یہ کرامت ہے تو اعلیٰ حضرت کے لیے بھی بولو. اور کرامت کسی مشرک سے ثابت ہو سکتی؟ دونوں چٹھے بٹھے ہیں. اب میں پھنساؤں گا, یہ دیکھو پھنسے ہیں, یہ کہیں نکل نہیں سکتے. ایک مولوی ہمارے یہاں ہندوستان میں بڑا چلا رہا, کرامت کرامت ہے, بزرگوں کی کرامت ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی ماں کو بغیر باپ کے بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. سلیمان علیہ السلام نبی تھے, ان کے سامنے ایک بزرگ نے تخت بلقیس لا کر کے کھڑا کر دیا, تو کیا یہ کہیں گے کہ اس میں سلیمان کی توہین ہے؟ کرامت ہے, یہ کرامت ہے, بزرگوں کی کرامت قرآن سے ثابت. ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے, مجھ کو جینے سے ضد نہیں, لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی ہے. کرامتوں سے ہمیں انکار نہیں ہے, یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے, کرامت ہم مانتے ہیں. لیکن تجھ جیسے للو پنچو جمن سبرانی جس کو وضو کرنے کا ڈھنگ نہ معلوم ہو, نماز پڑھنے کا طریقہ نہ معلوم ہو, پیشاب اور پیخانے سے دھلنے کا بھی ڈھنگ نہ معلوم ہو, اس سے کرامت ہوتی ہے؟ ایسے کرامت بتائیں. چنانچہ جناب فرمایا, میں نے عرض کیا یہ احمد رضا کون ہے؟ سنو حضور کو سب پتا. کہتے یہ احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. اوہو تیری بریلی, تیری قسمت کا کیا کہنا. حضور بریلی بھی جان رہے ہیں اور حضور دیوبند بھی جان رہے ہیں. حضور بریلی بھی جان رہے ہیں اور حضور, انہوں نے بریلی بلایا سب حضور کو پتا. انہوں نے کہا بیٹا ہم تجھ سے پیچھے تھوڑی رہیں گے, ابے اگر وہاں حضور خام میں انتظار کر رہے ہیں تو یہاں حضور باقاعدہ چھت پھاڑ کر دارالعلوم میں آ کر کے لائن کھینچ کے جا رہے ہیں کہ دارالعلوم کی بنیاد یہاں رکھی جائے, باقاعدہ حساب آڈٹ کر کے جا رہے ہیں دارالعلوم کا حساب چیک کر کے, تم اگر ادھر ہو تو ہم بھی ادھر. اس طرح سے آمنے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے دونوں پارٹیوں کا, واللہ بتلا رہا ہوں. اور میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو میں پورا جزیہ آپ کو ایسے نتیجے لا کے رکھتا کہ یہ حیا کرتے شرم کرتے اگر ایمان کی کوئی خیر اور توبہ کرتے اللہ تبارک تعالیٰ. بیداری کے بعد مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا, میں ہندوستان آیا اور بریلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں میں نے خواب دیکھا. بارگاہ رسالت میں جناب عالی, اس طرح سے بریلوی حضرات نے اپنے امام کی مقبولیت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے جناب عالی یہ خواب بنایا. اور سنو اور یہ سنو, کہتے ہیں کہ تاجدار مدینہ, ان کے بھتیجے حسین رضا خان اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ تاجدار مدینہ کے قربان مدینہ طیبہ سے سرکاری آتا عین حسن شریف کے وقت پر پہنچا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غسل دینے کے لیے زمزم شریف اور عطر بھیجا, اعلی حضرت کو غسل دینے کے لیے کیا بھیجا تھا؟ عطر اور زمزم بھیجے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ان کے ماننے والوں میں بڑی تعریف ہے, کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کو دیکھ لیتے تو اس کے مؤلف کو اپنے جملہ اصحاب میں شامل فرما سکتے. یہ ہمارے اصحاب ہیں, تمہارے امام ہے, ہو سکتا ہے شامل کر لیں, لیکن وہ امام بھی موحد اور متبع تھا. میں سمجھتا ہوں تم اس کو کتنا بھی لپیٹو وہ تم سے بری. کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ, امام احمد رضا اپنے دور کے کیا تھے؟ امام فتاوی مقدمہ فتاوی رضویہ کے. کہتے ہیں کہ امام احمد رضا حق بولنے میں صدیق اکبر کا پرتو تھے, اور باطل کو چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر تھے, رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر تھے, اور باطل شکنی میں شمشیر حیدری تھی. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. مرنے کے بعد نبی کے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے, تو معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو خلاف عقل ہو, تو اعلیٰ حضرت کے کیسے پیدا کیے تھے بھائی؟ الٹے سیدھے کیسے پیدا کیے تھے؟ معجزہ تو الٹا ہی ہوتا نا, جو آپ سوچو اس کے الٹا. بھائی اس مائک سے پانی کا فوارہ نہیں چھوٹ سکتا, اس سے چھوٹ جائے یہی معجزہ ہے. جو خلاف عقل ہو خلاف فطرت, تو یہ خلاف فطرت پیدا ہوئی کیسے پیدا؟ معجزہ تو اسی شکل میں ہو سکتے, ورنہ معجزہ کیسے ہو سکتا کوئی بتائے؟ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب 3 برس کے تھے, 3.5 برس کے, تو بازار میں کہیں جا رہے تھے, ایک بڑا سا کرتا پہنا ہوا تھا, ادھر سے طوائفیں آ رہی تھیں, طوائفیں ہے نا, وہ آ رہی تھی. انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا اور دامن سے اپنی آنکھیں چھپا لی. طوائفوں نے کہا باب اٹھے میاں, آنکھیں تو چھپا لی مگر نیچے ننگا ہے, صدر ننگا کر دیا. 3 برس کا لڑکا, 3 برس کا بچہ, اس کی سمجھ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے فرمایا
اعلی حضرت نے جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو صدر بہکتا ہے. اس 3 برس کے بچے کو پورا پتا تھا بھیا کیا کیا بہکے تو کیا کیا بہکتا ہے کہ نہیں.
استغفر اللہ استغفر اللہ.
جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا صدر ڈھکے طوائفیں دیکھ کر کے, اور طوائفوں کو بھی پہچان لیا, اس عمر میں یہ سب پہچانتا تھا کہ کون طوائف ہے کون کیسے. 3 برس کی عمر اعلیٰ حضرت کو خداداد کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو خداداد قوت حافظہ سے ساری 14 برس کی کتابیں لپک. واللہ جھوٹ 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 کی دھوم حد ہو گئی ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت کو پوری کتابیں جو 14 برس کی لکھی گئی تھی سب کیا تھی, حفظ تھی. ان کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اہل لغت لفظ پانے سے عاجز رہے. مولانا ایوب علی شاعر بریلوی لکھتے ہیں رضوی اپنے قصیدے میں کہ اندھوں کو بینا کر دیا, بہروں کو سنوا کر دیا, دین نبی زندہ کیا یا سیدی احمد. سنو, امراض روحانی و نفسانی امت کے لیے, امراض روحانی و نفسانی امت کے لیے درہ تیرا دار الشفا یا سیدی احمد رضا. اعوذ باللہ. یا سیدی یا مرشدی یا مالکی یا شافعی اے دستگیر رہنما یا سیدی احمد رضا. جب جانکنی کا وقت ہو اور رہزنی شیطان کرے حملہ سے اس کے لے بچا یا سیدی احمد رضا. احمد کا سایہ غوث پر اور اس پر ہو سایہ غوث کا اور ہم پہ ہے سایہ تیرا یا احمد یا سیدی احمد رضا. سوچیں کہ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. احمد پہ ہو رب کی رضا, احمد کی ہو تجھ پر رضا اور ہم پہ ہو تیری رضا یا سیدی احمد رضا. ایک اور شاعر اس طرح سے ہردا سرائی کر رہا ہے گستاخ, کہہ رہا ہے کہ خلق کے حاجت روا احمد رضا احمد. مستغفر. یہ بتاؤ مخلوق کی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ اللہ. ان چوٹیوں کو, ان قطروں کو, ان بارشوں کو, ان سمندروں کو, ان سورجوں کو کون کھلاتا پلاتا اور روزی کون حفاظت کرتا ہے؟ ان کی حاجتوں ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ ارے انہوں نے مقتدائے خلق امام ابو حنیفہ کو بھی قرار دیا مقتدائے خلق. خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب میں یہ دیکھو شیر کہ خلق کے حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا. استغفر اللہ. کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا, کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا, جو دیا تم نے دیا احمد رضا. کفر دیکھو کفر, سطر سطر سے کفر ٹپک رہی ہے کہ نہیں. دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا, دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا, ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا. حشر میں جب ہو قیامت کی تپش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا. جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا. کچھ باقی رہ گیا ہے بند کر دوں, میں سمجھتا ہوں اتنے عقل مندوں کے لیے اتنے دو ایک اور پڑھ کے میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ اب برداشت سے باہر اوور ہو رہا ہوں میں بھی, اور میں اوور ہوں گا تو رات جائے گی. بلّہ کب جامن قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے, ہو میرا مشکل کشا احمد رضا. تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا, میں تیرا ہوں اور تو میرا احمد رضا. اور یہ تو رہے ان کے ماننے والوں کا شعر. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ خود اعلیٰ حضرت, خود اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں فرما رہے ہیں, کریں اقطاب عالم کعبے کا طواف, کریں اقطاب عالم کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف درے. اعوذ باللہ. اور یہی بات زکریا نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہی بات زکریا نے لکھی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کتاب حج فضائل حج میں, کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کعبہ ان کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں ممیرے پھپھیرے بی گروپ اور ڈی گروپ کی مماثلت. میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو میں واللہ ایک سے ایک فٹ کرتا ایسا لگے کہ آپ حیران رہتے ہیں. بتا رہا ہوں اب آپ کو شک اور شبہ رہ گیا. کہتے ہیں کیوں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار کہتے ہیں مدینے کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے دلوں کہتے ہیں کہتے ہیں اب وہ تو چھوڑے جو ان کا عقیدہ حقیقہ تو تھا ہی. کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی مدد طلب کی ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب بھی مدد طلب کی ہے یا غوث ہی کہا ہے. ایک مرتبہ میں نے دوسرے ولی سے محبوب الہی سے مدد چاہی مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا. اس مردود کریم کی زبان سے یا اللہ استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے کبھی مدد ہی نہیں مانگی ہے کہ یا اللہ مدد فرما, بلکہ ہمیشہ یا روز مدد فرما ہی فرماتے رہے. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے اس کا رنج و غم دور ہوگا, اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت رفع ہوگی, اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے اس کی حاجت پوری ہوگی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے. میں کہتا ہوں اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے, سنو ذرا غور سے, اولاً میرا ایمان تو نہیں ہے, لیکن اگر اس دنیا کا کوئی آدمی یہ بات کہہ دے واللہ وہ پکے درجے میں کافر ہے. بولو کافر ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے, کوئی مومن مسلمان؟ جھوٹ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی پر اتحاد ہے, ان دلیلوں نے لگایا ہے, اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ قیامت کے دن. اس شیخ الحدیث پر, وہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے متقی پرہیزگار آدمی پر کتنا بڑا الزام ہے. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جی نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے لیے نماز غوثیہ پڑھا کرو. نمازیں بھیا ابھی تک کون کون سی نماز تھی؟ نماز حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, یہ بھی نماز ہی ہے نا, بنایا ہے لوگوں نے, نماز غوثیہ بھی ہے. ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھیے, گیارہ بار صلاۃ السلام پڑھیے, پھر بغداد کی طرف شمالی جانب گیارہ قدم چلیے, ہر قدم پر میرا نام لو. چلو تو میرا نام لو, مجھے پکارو, اپنی ضرورت پوری کرو, اور پھر پڑھو ایوب الکنی. کیا ہے وہ؟ کیا مجھے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ میرے لیے باعث حوصلہ ہو؟ اور کیا مجھ پر دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے جبکہ آپ میرے مددگار ہو؟ استغفر اللہ. اس کے بعد میرے عزیزو, یہ تو چند چیزیں رہیں, اور واقعات اور کہانیاں تو ایسی ہیں, بہرحال اور بھی بہت ساری گند ان کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں غوث و قطب و اولیاء احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا, دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا, ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا. اور ذرا وہابیوں کی شان میں حضرت غوث پاک کی تھوڑی دو چار کرم فرمائیاں بھی سن لیں کہ وہابیوں کا مقام کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہابیہ ہزار وجہ سے کفر کافر ہوتے ہیں. وہابی جو ہوتا ہے کتنی وجہ سے؟ ہزار وجوہات سے کافر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہابی باجماع فقہا مرتد. یہ وہابی ہم لوگ کیا ہیں؟ مرتد ہیں. فرماتے ہیں وہابی مرتد اور منافق ہیں, یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں, یہ نیچے نیچے پڑھتے ہیں. یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ نیچے نیچے پڑھتے ہیں, نیچے نیچے اسلام کو کھوکھلا کر کے رکھتے ہیں ظالمانہ. کہتے ہیں وہ ابلیس کی گمراہی, ابلیس کی گمراہی وہابیوں کی گمراہی سے ہلکی. میں بتایا نا آپ کو, آپ اس گاؤں بستی میں چلے جائیں, اسے نماز کا پتہ نہیں, اسے سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں, اسے عقیدے کا پتہ نہیں, لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں. وہابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مولوی تھا, ایک بنیے سے ہمیشہ ہمیشہ ادھار لیتا تھا. سال گزر گئے, دو سال تین سال, ایک دن بنیے نے کہا مولوی صاحب کم از کم ہمیں دے دو, ہمارا قرضہ تو دے دو, اتنے دن سے کھلا رہا ہوں میں بھی فقیر ہوتا جا رہا ہوں, دے دو. وہابی ہندو تھا بیچارا بنیا داد کا. مولوی کو غصہ لگا, کہا بے سوچ سمجھ کے مانگیو, کیا مانگو, دیو ہمارا پیسہ ہمارا لیو. اب دوسرے دن جمعہ کا دن تھا, جمعے میں مولانا صاحب نے تقریر کی, مولانا نے کہا دیکھنا بھائیو بنیا وہابی ہو گیا, لین دین بند, بنیا وہابی ہو گیا ہے. اب بھیا اب سارے وہابی کا مطلب سب کو پتا, سب کو پتا ہے جناب. اب صبح سے بنیا اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی مرد جا رہا ہے, نہ کوئی عورت, نہ کوئی بچے, سارے گزر رہے ہیں وہ لپیٹ لپیٹ کے. بنیا دیکھ دیکھ کے حیران, یہ فلانے قرضہ لے کے گئے, یہ بھی فلانے قرضہ, یہاں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, یہ معاملہ کیا ہے جو سب خاموش. ایک دن گزر گیا, دو دن اپنی بیوی نے کہا کہ بیگم یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ آج کل مسلمان بات نہیں کر رہے. کہنے کے کوئی ضرور بات ہے پوچھو. کہیں گے ایک کو پکڑا ہاتھ جوڑ اوڑ کے, بھیا بھیا تم بتاؤ آخر ہفتے. کہا بھائی تم چپ رہے یار بات مت کر. کہا نہیں بھیا بتا دو, تم بتاؤ آخر کار بھگوان کا واسطہ کم از کم بتاؤ تو صحیح, آخر کیوں ہم سے گاؤں والے روٹ گئے تھے جلدی, ابھی کل کی بات تھی سب ادھار لے کے جا رہے تھے. کہا ابھی سن تو وہابی ہو گیا. وہابی کہتا وہابی کس کو کہتے؟ بنیے کو کیا معلوم وہابی کس کو کہتے؟ بنیا کہتا وہابی کس کو کہتے بھیا؟ کہا تو نہیں جانتا. کہ وہابی, وہابی وہ ہے جن سے لینا دینا حرام ہے, حلال اس سے بات بھی حرام ہے, تو وہابی ہو گیا. کہا میں تو ہندو ہوں. بولے وہابی کہتے؟ بولے بس یہی تو سمجھ گئے تو وہابی ہو گیا, مولا صاحب نے کہا ہے تو وہابی. اسی لیے گاؤں والے تو جو ہے گاؤں والوں سے مترفر ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو معاملہ سمجھ گیا وہ بنیا. کہا بس 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 نہیں سمجھ میں آ گیا مولوی صاحب کی حرکت ہے. خلاص دوسرے دن مولوی صاحب کے دروازے پہ پہنچا ہوں, پاؤں پکڑ کے اپنے سر پہ چوٹیاں رکھی, مولوی صاحب گاؤں والوں سے کہہ دو میں توبہ کرتا ہوں, میں وہاں بھی میں آپ کے سارے قرضے معاف کر دوں گا, سارے قرضے جو آج تک کھائے آپ نے معاف ہیں, لیکن توبہ کرتا ہوں میں وہاں بھی نہیں ہوں, مجھے معاف کر دیا جائے. کہا اچھا جی آئندہ نہیں بولوں, کہا نہیں بولوں گا, خلاص آپ آئندہ لیتے جائیے کھاتے جائیے لیکن میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, نہ کوئی مطالبہ کروں. کہا ٹھیک ہے خلاص. دوسرے دن مولانا کہا بھائی وہ اس نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے اس لیے خلاص لین دین چالو کر. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کیوں وہابیوں سے دور ہو, کیوں بتایا آپ کو, یہ وہابی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پیئیں. خلاص جب وہابی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو جناب علی گمراہ ان کی باتیں سنیں گے اور خلاص صحیح راستے پہ آ جائیں گے, پھر ان کو کون پوچھے, ان کو کون پوچھے. چنانچہ ایک اور بات بتاؤں, کہتے ہیں کہ وہابیوں کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں وہابیوں سے شادی بیاہ اور وہابیوں کے پیچھے نماز وغیرہ, کہتے ہیں کہ وہابی نے نماز جنازہ پڑھائی تو گویا مسلمان بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا, اس کی نماز جنازہ ہی نہیں. وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے. وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے وہابیوں کے لیے دعا کرنا فضول ہے کیونکہ وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے. کہتے ہیں وہابیوں کو مسلمان سمجھنے والے کے پیچھے نماز ہی جائز ہے. اب دیکھیں پابندیاں دیکھیں ذرا, کہہ رہے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کو برا کہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. جو بات ہی ختم, اس لیے تو لوگ اعلیٰ حضرت کا بیچارے رکھتے ہیں. کہتے ہیں وہابیوں کے ساتھ مکمل جو ہے بائیکاٹ کیا جائے, ان سے میل جول قطعی حرام ہے, ان سے سلام و کلام حرام, انہیں پاس بٹھانا حرام, ان کے پاس بیٹھنا حرام, بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرنا حرام, مر جائیں تو ان کا سا انہیں مسلمانوں جیسا انہیں غسل دینا حرام, ان کا جنازہ اٹھانا حرام, ان پر نماز پڑھنا حرام, ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا حرام, ان کی قبر پر جانا حرام. فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90. کہتے ہیں وہابیہ گمراہ اور گمراہ گر ہیں, ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی ہے اور ان سے میل جول رکھنا جائز نہیں ہے, ان سے شادی بیاہ کرنا ناجائز ہے, سلام ممنوع اور ان کا ذبیحہ حرام ہے, یہ لوگ گمراہ بے دین ہیں, ان کے پیچھے نماز ناجائز اور ان سے صحبت اختیار کرنا ممنوع ہے. کہتے ہیں وہابیوں سے مسافہ کرنا ناجائز و گناہ ہے. احمد یار گرادی فرماتے ہیں حنفیوں کو چاہیے کہ وہ وہابیوں کے کنویں کا پانی بغیر تحقیق کے نہ پیا کریں. سوچ لو یہاں آ کے تحقیق کرتے ہوں گے بھیا یہ پانی کیسا ہے, حرم میں بھی تو آتے ہیں نہیں, یہ تو سارا وہابیوں کا پانی بیچاروں کا ہے, بغیر تحقیق کے گٹا کر چڑھا رہے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں جو شخص وہابیوں کے سلام کا جواب دینا حرام ہے, جو شخص وہابیوں سے میل جول رکھے اس سے بھی بیاہ شادی کرنا حرام ہے, وہابی سے نکاح پڑھوایا تو نہ صرف یہ کہ نکاح نہیں ہوا بلکہ وہ کافر ہو گیا, اس کا اسلام بھی گیا, اس کے لیے تجدید اسلام اور تجدید نکاح لازم ہے. کہتے ہیں نکاح میں وہابی کو گواہ بنانا حرام ہے. کہتے ہیں وہابی سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے, کفو ہونا بڑی بات ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں. یہ فتوے ہیں کس کے معلوم ہیں؟ اعلی حضرت مجدد دین بدعت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک اعلی حضرت. کہتے ہیں وہابی سب سے بدتر مرتد ہیں, ان کا نکاح کسی حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا, ان کا نکاح حیوانوں سے ہو سکتا ہے, ان کا نکاح اعلی حضرت کا کسی سانڑ سے کروا دو ہے نا, واللہ بتا رہا ہوں بریلی کو نچا کے رکھے گا یہ, ان کے مولویوں کا نکاح سانڈوں سے کروا دو ہے کہ نہیں بھائی, یا ہمارے یہاں سانڈنیاں بڑی گھوم رہی ہیں بیچاری ان سے کروا دو, یہ کیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت ہے؟ یعنی اسلام نے جتنا تصور نہیں, یہ مذاق نہیں ہے, اسلامی نظام اور قوانین کا, اسلام نے حیوانوں سے بیاہ کرنے کا حکم دیا, جاؤ ان کے مولویوں کا نکاح سوچئے. کہتے ہیں ان کا نکاح حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا, جس سے بھی ہوگا وہ زنائے خالص. آج نہ جانے کتنی عورتیں وہابیوں کے گھروں میں بھی آئی ہیں, اور لوگوں جو سن رہے ہو غور سے سنو, وہ لڑکا بھی حرامی, وہ بھی لڑکی بھی حرامی, اپنی پیدائش وہ بھی حرامی, پورا خاندان اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں وہابیوں سے فتویٰ طلب کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, وہابیوں کو زکات دینا حرام ہے, ان سے زکات کیا تو جو ہے زکات ادا نہ ہوگی. وہابیوں کے ساتھ وہابیوں سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے متعلق پوچھا گیا تو کہتے ہیں یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے مگر وہابیوں کا ذبیحہ نجس مردار حرام قطعی ہے اگرچہ وہ لاکھ بار اللہ کا نام. مطلب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں, دیکھ رہے ہو یہ تفرقہ کہاں, اس میں تو کہتے ہیں ایک دوسرے کے فرماتے ہیں کہ ایسی زانی کہ جس کا زنا کرنا ثابت ہو چکا ہو ان کا ذبیحہ حلال ہے, لیکن وہابیوں کا ذبیحہ حلال. وہابی یہود و نصارہ ہندوؤں اور مجوسیوں سے بھی بدتر ہیں اور ان کا کفر ان سے بھی زیادہ. بتاؤ یہ سب صحیح ہے؟ یہ وہابیوں کا دیش ہے کہ نہیں؟ وہابی رہتے ہیں ہم بھی. اگر 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 کتاب و سنت کو ماننا وہابی ہے اور نظر و نیاز کو چھوڑنا وہابیت, تو میں فخر سے کہتا ہوں میں وہابی. یہ سب ہیں ہمارے اندر, یہ سب چیزیں آپ خود یہیں رہتی دیکھتے ہو. کہتے ہیں وہابی ہر کافر اصلی یہودی نصرانی بت پرست اور مجوسی سے بھی زیادہ خبیث, زیادہ نقصان دہ اور بدتر. لکھتے ہیں کہ یہ کتے سے بھی بدتر اور ناپاک تر ہیں, کہ کتے پر عذاب نہیں ہوگا اور یہ سخت عذاب کے مستحق ہیں. وہابی کہتے ہیں کہ وہابی کی غیر عالم کو وہابیوں کی کتابیں دیکھنا حرام جائز ہے. کہتے ہیں کہ عالم کامل کو بھی ان کی کتابیں دیکھنا جائز ہے, کہ انسان ہے ممکن ہے. عامل کامل کو بھی ان کی کتابیں دیکھنا ناجائز ہے, کیونکہ انسان ہے ممکن ہے کوئی بات معاذ اللہ دل میں بیٹھ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. کہتے ہیں عام مسلمانوں کو وہابیوں کی کتاب دیکھنا حرام ہے. نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم سعودی وغیرہ کی کتابوں پر کان رکھنے سے بچو بلکہ ان سے پرہیز کرو. الغرض میرے عزیزو, میرے بھائیو, آپ کا بہت بہت شکریہ جتنا وقت کیا. یہ تاریخ ہے, یہ حقائق ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی, ان فرقہ بریلویہ کی, اس سے زیادہ اللہ کے سلسلے میں, رسول کے سلسلے میں, اللہ غیب دان جانتے ہیں بزرگ کیا کیا, ایک نہیں سینکڑوں عقائد ہیں جو میری تمام بہت ساری کیسٹوں میں آپ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا. صوفی اور شیطان, صوفی اور برہمن, صوفیوں کا دین, یہ سب سنو, یہ سب پورا ناچ رہے ہیں اس وقت. عرض کرنے کا مطلب یہ, مسلمانوں ایسی کتابوں کو انگار لگا دو, ہم ایک ہو جائیں اور قرآن و سنت کو اپنے سینوں سے لگا کر مدینے والے کے ہو جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلوں کا ہر لیں. کیونکہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی بات کو سن کر اس کو قبول نہ کرے اور انہیں اپنا حاکم اور جج, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے. ارے اپنے اپنے بزرگوں کی طرف مت بلاؤ, بلانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہماری آواز ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہماری پکار ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرمائے اور اللہ ان جیسے فاسد جماعتوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہدایت نہ مانگو, کیوں؟ اس لیے یہ نہیں سدھر سکتے. ان کو پتا ہے کہ جو ایک دفعہ کہ قرآن و سنت سے لگ جاتا ہے وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کر کے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی انہی راہوں کے مصاب راہی تھے, نکل نکل کر کے آئے ہیں اور ہمارے ہزاروں لاکھوں بھائی آج جو ان بدعقیدوں کو دیکھتے ہیں قرآن و سنت, وہ سب چھوڑ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. مسلمانوں, اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے کی طرف رجوع کرو. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.